السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے. چلیے جی اب سب تیار ہیں, اب ہم شروع کریں گے. خوشی تو ہوتی ہے نا روز اللہ کے کلام کو پڑھنے کی, تو انشاءاللہ بہت ہی پیارے اس پارے کو دیکھیں گے. اور یہاں یاد رکھیے کہ آپ اور میں بالکل قرآن کی پیک پہ ہیں اس وقت. جو مڈل پارٹ ہوتا ہے نا وہ ٹاپ ہوتا ہے, پیچھے سے ہم یوں چل رہے تھے اب ادھر ہیں, اور یہ 15, 16, 17, 18 پارے ہم ٹاپ پہ رہیں گے اور پھر ڈکلائن شروع ہوگا. آگے سے تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. یہ بتائیے کہ ان 15 پاروں کا پتہ چلا, 14 کا؟ الحمدللہ, یہی ہماری آپ کی زندگی ہے. ہم اسی طرح دنیا میں آتے ہیں نا, بس جوان ہوتا ہوا بچہ دکھتا ہے کیونکہ نظریں بڑی لگی ہوتی ہیں اس پہ, بس اس کے بعد جوانی آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہی سبق ہے آج کے اس پارے کا بھی. آئیے تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك نا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
جزاك الله خير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 15ویں پارے کا آغاز کریں گے. بہت ہی خوبصورت پارہ ہے. اس پارے میں ہم پوری سورت بنی اسرائیل اور ابتدائی حصہ سورت کہف کا پڑھیں گے. حقیقت ہے کہ ہر سورت ہی اپنی جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس سے پہلے یہ جملہ بولنا چاہیے, لیکن بلا مبالغہ آج کے اس پارے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کو بھی صرف یہ ایک سپارہ اور اس کا ترجمہ یا اس کو اس کی زبان میں سننے کا اگر ہم موقع دے دیں تو اس کو اسلام کی تقریباً ہر بات پتہ لگ جائے گی. پہلے 14ویں پارے یعنی پچھلا پارہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. پارہ 14 ربما یود الذین کفر اسے شروع ہوا تھا, حسرت تھی اس میں, اور 15ویں پارہ اس حسرت سے نکلنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. کل قیامت کے دن وہ غیر مسلم جنہوں نے دنیا میں اسلام کو ہلکا جانا اور اس پہ غور و فکر نہ کیا ان کو اور بھی زیادہ افسوس ہوگا. پھر اس میں ہم نے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتیاں دیکھی تھی کہ کیسے قرآن کی حفاظت کا بھی ذکر تھا, ایمان کا بھی ذکر تھا, اور کچھ ایکٹیویٹیز جو اسٹوڈنٹ سے ملی اگر آپ اس کو اسکرین پہ دیکھتے جائیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ لوگ جو محسن کے درجے پہ ایمان والے بن جاتے ہیں اللہ ان کا ساتھی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے معاملے میں عبادات کے رنگ میں محسن بنا دے. پھر تقویٰ کیا ہے؟ جب تقویٰ ہوتا ہے تو انسان کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے. اور وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينَ کا جو سبق ہے یہ زندگی میں نہیں, موت کے وقت تک اس کی ضرورت ہے, تبھی تو پھر مرتے وقت لا الہ الا اللہ کی خواہش کی جاتی ہے. پھر جو بہت زیادہ خوبصورت نقطہ جس پہ کل تقریباً پورے ہی پارے کا تھیم تھا, فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, درگزر کیجئے, خوش رہیے, خوش رکھیے. اور اس پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں کیا افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. پھر ہم نے شہد کی مکھی اور گائے ان دو سے سیکھا کہ ادنا سی چیز لے کر اعلیٰ چیز کیسے دی جاتی ہے, اور ٹیم ورک اور علم کے لیے, لوگوں کو نفع دینے کے لیے اور لینے کے لیے سفر کرنے کی اہمیت بھی دیکھی. پھر شہد کی مکھی کو اگر آپ میں اپنا استاد سمجھ لیں تو ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ بی فوکسڈ, جو کام کریں پورے دل کے ساتھ کریں, بی تھینکفل, شکر گزار بنیے, بی پیور, صاف کر لیجیے اپنے آپ کو اندر باہر سے, کھڑے ہو جائیے اور سبمسو, سب کچھ اپنے رب کے آگے ڈال دیجئے اور اس قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین پہ عمل کیجئے. پھر شہد کی مکھی سے ہم نے سیکھا تھا کہ ہارڈ ورکنگ از کی ٹو سکسیس, کتنی محنت کرتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے فالو دا انسٹرکشنز. لگ نہیں رہا کہ ایک بہت بڑا کوئی ٹرینر ہے اور آپ کو ٹریننگ کے نقطے سکھا رہا ہے. وہ مکھی جس کی سائز کو دیکھیں, جس کے دماغ کو دیکھیں, تو شاید میرے آپ کے ایک ہاتھ میں مسلی جائیں کئی مکھیاں. اللہ ان سے سکھاتا ہے. اور سب سے بڑی بات بی کمیٹڈ, جو کام کیجئے کمیٹمنٹ کیجئے, اس کو نبھائیے. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو ان خوبیوں سے متصف کر دے. جیسے وہ شہد دیتی ہے اور اس شہد میں شفا ہے, اسی طرح امت مسلمہ کے پاس آج اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہر بیماری کی شفا موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچا دے. اور سورت نحل, چونکہ سورت میں بھی نحل تھی اور پیغام بھی اس کا ٹیم ورک ہے, تو آخر میں ایک بات جو ہم نے سیکھ لی تھی کہ ما عندکم ینفت, جو کچھ تمہارے پاس ہے نا جب فنا ہو جائے گا, ہاں جو اللہ کے پاس ہے جو الباقی ہے وہ باقی رہے گا. تو اپنی وہ چیزیں جو اب ہمیں اپنے سے بوجھل لگتی ہیں, بڑی لگتی ہیں, ان کو باقی کے ہاتھوں میں دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے. اور ہر نعمت کو جب اللہ کی طرف سے سمجھیں گے نا, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تو یاد رکھیے یہ کام بہت آسان ہوگا. اور کرنا کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شکر گزار بننا ہے. اب چلتے ہیں اس پارے پہ, پارہ نمبر 15. اس پارے کا رشتوں کو جوڑنے کے ناطے سے جو تھیم ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جو دنیا میں آنے سے پہلے بن جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہے میرا رشتہ والدین سے۔ دیکھیے، ایک ہوتے ہیں حقوق، ہم نے عموماً رشتے پڑھے بھی تھے نا، تو حقوق، حقوق الوالدین، حقوق اولاد۔ حقوق بڑی چھوٹی چیز ہیں، یہ تو پلس مائنس ہوتے ہیں، یہ انگلیوں پہ گن لیجئے، پہلا حق، دوسرا حق، تیسرا حق۔ رشتوں میں حق نہیں ہوتے صرف، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، ایموشنز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج ماں باپ کے ساتھ ایموشنل ریلیشن شپ کو دیکھیں گے۔ حقوق تو ہم پیچھے بھی دیکھتے ہی آئے اور آگے بھی دیکھیں گے، وبالوالدین احسانہ کی صورت میں۔ اگر آپ ایک نٹ شیل میں اس پارے کو بند کرنا چاہیں، جس طرح کوزے میں دریا کو بند کریں، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے سورت بنی اسرائیل ہے۔ پہلے پارے، بلکہ دوسرے ہی سبق سے ہم بنی اسرائیل کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ ماضی کے دور میں ایک ایسی قوم جس کو اللہ نے ایک بہت بڑا کام دیا تھا، لیکن جب ان میں دنیا کی محبت اور بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ اس کام سے پیچھے ہٹ گئے۔ آج پوری سورت ہے اس نام پہ، اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ بڑے بڑے معروف مذاہب میں سے بنی اسرائیل آج بھی ایک مذہب ہے، اور اس نام پہ اگر سورت ہے اور پارا ہی شروع سے ہو رہا ہے اور سورت بھی شروع ہو رہی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے دور فتن میں راہ عمل کیا ہے، آج بھی بہت سارے فتنے ہیں، کرنا کیا ہے۔ اسراء و معراج سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، جو اللہ کی خاص مشیت اور حکمت کا مظہر تھا اور ایک امت کی تبدیلی کا پیغام تھا۔ پھر ہم اس پارے کے ناطے بہت سارے رشتوں کو دیکھیں گے اور خود سے سوال کریں گے کہ میرے رشتے دار کہاں جا رہے ہیں۔ میں تو دن بدن علم لے کر اور عمل کی کوششوں میں الحمدللہ اللہ کے قریب جا رہی ہوں، لیکن کیا اصل رشتے داری کا حق نبھا رہی ہوں؟ اور پھر ہم سیکھیں گے کہ آخرت بنانے والے کی دنیا بن جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اس کی آخرت بن جائے۔ پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ غریب کیوں بھوکا ہے آج، کیونکہ ہماری میز پر ضرورت سے زائد کھانا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اللہ کے ہاں اپنی تعریف اور ناموری چاہتا ہے وہ تہجد پڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی خاطر اپنی پسندیدہ ترین جگہ کو چھوڑا تو اللہ نے مدینہ کو مدخل صدقین بنا دیا۔ اللہ اس شہر کو ہم سب کے لیے بھی مدخل صدقین بنا دے۔ قرآن شفا ہے ہر وہ اس شخص کے لیے جو اس کو رہنما بنا دے۔ پھر ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے، ان پرچوں میں بہترین نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر سورت کہف میں ہم سیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں آنے والے چار بڑے فتنے اور آزمائشیں کیا ہیں؟ ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش، اور اقتدار کی آزمائش، اور اس سے کیسے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ، فہم، وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہم واقعہ معراج سے سیکھیں گے کہ ظاہری اسباب کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جو لوگ سیرت کے کورسز کر چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ واقعہ معراج اس سال ہوا تھا جس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ باہر کی دنیا کا سہارا ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے، اور گھر کی دنیا میں خدیجہ الکبریٰ نام کی پیاری جان نثار بیوی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ اللہ کے نبی اداس اداس رہنے لگے، دکھی تھے، تو اللہ نے آسمانوں پر لے جا کر وہ کچھ دکھایا کہ جس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ہم سیکھیں گے کہ پورے یقین سے دعائیں کیسے مانگی جائیں۔ انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے۔ کل انسان ان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ پھر سیکھیں گے کہ اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے آپ کی میری نجات کا۔ اور خاص طور پہ پھر اس پارے کا پیارا خوبصورت رشتہ ماں اور باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگنا۔ پھر عاجزی بھی سیکھیں گے، اکڑ اللہ کو پسند نہیں، عاجز بن کے رہنا ہے۔ شیطان کس طرح سے غلط کاموں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ آج ہم شیطان کے تقریباً سٹیپ بائی سٹیپ 8 سے 10 وار دیکھیں گے سٹریٹجی، یعنی شیطان کی انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی سٹریٹجی، کیسے ایک سے چیز سے نکال کر دوسری چیز میں لے جاتا ہے۔ اور پھر بندہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اللہ کے حکموں کو سن کر جھٹلانا نہیں, سر نہیں ہلانا, سر نہیں کھینچنا. سرکشی یہی ہوتی ہے, ہوں دیکھیں گے اتنا کچھ کون کرے, آج کے دور میں کب کروں, میں کیوں کروں. اور پھر سب سے بڑا میسج جو اس پارے کے اینڈ پہ شروع ہوگا اور کل کے پارے میں کنٹینیو ہوگا, وہ ہے کہ نوجوان, یوتھ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو دین کی تعلیم دے چکے کہ کل وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ثابت ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہمیں لینے اور دینے والا بنا دے, جو کہ ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. شروع کرتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز سے. پہلی آیتیں, ابتدائی آیات جو ہیں, اس کا ٹاپک لکھ لیجئے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پڑھتے اور سنتے وقت آپ کو مجھے اس چیز کا پوری طرح شعور اور یقین ہونا چاہیے کہ یہی چیز ہے جو میری آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. 111 آیتیں ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں, اور پوری کی پوری سورۃ اسی ایک گو میں پڑھنے کا مزہ بھی آپ اور میں دیکھیں گے. پہلی 10 آیتیں, 1 سے 10, ٹاپک لکھیے گا, اسرا و معراج, اللہ کی خاص مشیت. یعنی اس سفر میں اللہ کی کوئی خاص حکمتیں تھیں, اور اصل میں معراج تبدیلی امت کا سفر تھا, کیونکہ شروع میں معراج ہے اور اگلے ہی حصے میں, ساتھ ہی اس رکوع میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے 4 بڑے بڑے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس ربط کو سمجھنے کے لیے وقت, سمجھ, فہم, غور و فکر, تدبر کرنے کا وقت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی, اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باعث نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. سورت کا آغاز کتنا زبردست ہے, اور یہ نوٹ کر لیجئے نقطہ, اگر کوئی آیت اللہ کی صفات اور خوبیوں سے شروع ہو تو اس میں بہت بڑی بات ہے. یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہی پاک ذات ہے جو یہ کام کروا سکتا ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ معراج جسمانی سفر تھا, صرف خواب کا سفر نہیں تھا, ورنہ تو اس کے اوپر اتنا ریئیکشن کبھی بھی شو نہ ہوتا. پھر فرمایا, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا, اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا, اور وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. عبدن شکورا, اللہ مجھے آپ کو بھی شکر گزار بنا دے اس وقت بھی اس نعمت پہ. جو جو آپ کے اس وقت ارد گرد نعمتیں ہیں, کہیے الحمدللہ ہم تھے اس قابل, ہے تھی کوئی خوبی ہمارے اندر, کچھ خرچ کیا ہم نے اس کے لیے. یہ صرف اور صرف اللہ کی شان اور رحمت ہے کہ اسلام کی حالت میں, ایمان کے ساتھ, روزے کی حالت میں اس قرآن کو سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے یہاں آ کر ہر چیز سے بے نیاز ہو جایا کریں, کیونکہ شیطان اچکے گا. پہلے تو لے کے آتا ہے, پھر اس کے بعد یہاں کئی قسم کی سوچیں لے کے آتا ہے. تو شکر گزاری کا حق کیا ہے کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنی نظریں اس قرآن کے لفظوں پر گاڑ دیں اور اس کے اندر سے موتی چننے کی کوشش کریں. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے, بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے, اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑے گروہ والا بنا دیا, اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے کیے. ذرا سا اس پہ ہائی لائٹ کیجیے آیت 7 کو, ان احسنتم احسنتم لانفسکم. جو اچھا کرتا ہے نا خود پاتا. اس وقت اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں نا, اس کی خوبی آپ ہی کو ملے گی, اور اس کے برعکس, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں، لیکن ابھی بھی اللہ تم سے مایوس نہیں، اس لیے اسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے، بچنا چاہتے ہو اس سے تو علاج دیکھ لو، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ تھا پہلا رکوع۔ سب سے پہلے واقعہ معراج۔ ہمارے کلچر میں معراج کے نام پر قصے، کہانیاں سنانا، سننا، اور اس رات مسجدوں میں چراغا کرنا، اور اس رات قصیدے کھانا گانا، اور باہر کیا کچھ نہ کیا جانا جس میں کہیں روشنائیاں ہیں اور کہیں رنگ روغن ڈالا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا صحیح تاریخ بھی نہیں پتا کہ معراج کا سفر کس رات کو ہوا تھا۔ 6 کال ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں سفر کے بارے میں، کوئی کہتا اللہ کے نبی کی زندگی کے آغاز میں تھا، کوئی کہتا ربیع الاول میں تھا، کوئی کہتا رمضان میں تھا، اور سب سے اسٹرانگ کال کیا ہے کہ یوم الحزن 10 نبوی کے قریب نازل ہوا، جب اللہ کے نبی دکھی تھے، اللہ نے اب ہجرت کی راہیں آسان کرنی تھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، کیونکہ مکہ والوں کے اوپر حجت پوری ہو چکی تھی، جیسے اب آپ لوگوں پہ حجت پوری ہو چکی ہے، جس کو خیر ملنی تھی وہ لے رہا ہے، جس سے خیر رکنی تھی وہ رک گیا، جو بھی کسی نیکی میں کام کر پا رہا ہے اللہ اس سے کروا رہا ہے، اس کے بعد تو صرف بونس ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، مجھے بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ میں اس خیر سے کتنا حصہ لیتی اور دیتی ہوں۔ تو اللہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اب آپ نے جانا کدھر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے میرے لیے اس بات کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہے، اب آپ سے میں پوچھوں لاہور کدھر ہے، آپ کہیں گے ادھر جائیں، بس ڈیبو پہ بیٹھے لاہور پہنچ جائیں، فیصل آباد کدھر ہے، ہم تو گھر بیٹھے کہہ دیں گے۔ عربوں کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے، صحرا ہیں، نہ سڑکیں تھیں، نہ راستے تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ پٹریاں، ایئرپورٹ کا تو تصور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دکھانا چاہتے تھے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ایک تھا کہ چلیں کسی کو لے بھولیں بھٹکے، بہت لمبا تھا، اللہ نے اس طریقے سے سفر کرایا۔ یہ جو سفر ہے نا اس کے 2 حصے تھے، یہاں کیا ہے اسرا بھی ابدی، اور اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، یہ زمین پہ کیا تھا، آپ کیسے ایک براق تھا جیسے گھوڑے پہ آپ بیٹھ جائیں یا کوئی بھی تصور میں لائیں۔ تو اللہ کے نبی مکہ سے ملک شام تک گئے، تو اس میں راستے میں جو جو چیزیں آتی رہی جبرائیل آپ کو دکھاتے رہے، بالکل وہاں جب راستے میں کھجوروں کے درخت نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ اب آپ کا مہجر بنے گا، اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے۔ اللہ کے نبی کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس کا نام مدینہ تو نبی بنا، اور آج ہم اس کو آرام سے پیار سے مدینہ منورہ یا مدینہ کہتے ہیں۔ تو سفر معراج میں ایک بہت بڑی چیز اب آپ کو آنے والے وقت کے راستے دکھانے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن راستوں پہ چلنا ہو پہلے اس کو جا کر دیکھ لو، ٹرائل کر لیا کرو، وقت پہ مشکلات سے بچ جاؤ گے۔ ہم جب بہت ساری چیزیں صرف وقت پہ کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں تو ہم اس کو برا کہتے ہیں، اصل میں اس چیز کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اس میں بیت المقدس تک لے جا کر وہاں اس دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود تھے جنہوں نے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنا تھا، مدینہ میں ان کی کثرت تھی۔ اب اللہ کے نبی چونکہ بھی مکہ میں تھے اور آپ ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور تھا جس کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک بنی اسرائیل اپنے 2 عروج اور 2 زوال کے ادوار سے گزر چکی تھی۔ میں نے پچھلے 1 سال میں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہ نہیں یاد کس سال کے دورہ قرآن میں، لیکن سبیل الجنہ میں تو ڈیفینیٹلی یہ پوری ہسٹری بول کے سنائی تھی کہ کس طرح پہلے کس کا دور تھا، پہلے ان کا عروج تھا، جو سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 300 سال کے بعد سے شروع ہو کر حضرت داؤد کے دور پر رہا، اور اس کے بعد ان کے 2 زوال کے دور شروع ہوئے تھے جو حضرت سلیمان کے بعد ہوئے۔ وجہ سمجھ لیجئے گروہ بندی، جب بنی اسرائیل فرقہ واریت میں بٹ گئی حضرت سلیمان کے بعد، اس کی ان کی قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی تھی، ایک اپنے آپ کو اسرائیل کہتے تھے، دوسرے یہودیت، یہودا جوڈاس کہتے تھے۔ ان دونوں میں اتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے کہ ان کی ساکھ ٹوٹ گئی، دشمن کے دل سے ان کی ہوا اکھڑ گئی، پھر اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو ڈال دیا، کس سے کیسے اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اسی طرح پھر ٹیٹس نے ان کو خوب پکڑا۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے یہ بات یہاں دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کی امت میں بھی یہ یہی فرقہ واریت آ گئی تو یاد رکھیے فائدہ نہیں ہوگا. تو اس زمینی سفر میں جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ یہاں, اور یہ سارا سفر ایک رات میں ہوا تھا, اور واپس بھی آگے. اس سے اگلا جو سفر تھا بیت المقدس سے آسمان یعنی سدرۃ المنتہا تک, اس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ نجم میں پڑھیں گے, اور اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ہے انشاءاللہ آپ کو آج بھیج دیں گے, سن لیجئے, دلچسپ ہے. اس میں پورا ہی مطلب معراج کے بارے میں ایک جرنی ہے پوری لمبی, آپ اس کو سنیں گے کبھی تو آپ کو انشاءاللہ بہت لمبی سی باتیں سمجھ آئیں گی. لیکن یہاں اصل میں امتوں کے عروج اور زوال کی کہانی نبی کو سنا دی گئی, اور مدینہ کے یہود کو بتا دیا کہ اب یہاں سے تمہارے دن گنے جا رہے ہیں, اور اس طرح سے اسے بہت کچھ بہت زبردست ریئیکشن شو کیا لوگوں نے. پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت باتیں سناتے تھے کہ یہ ہمیں باپ دادا کے طریقوں سے روکتے ہیں, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ ختم ہے, یہ فلاں ہے, یہ گیارہویں ہے, اور یہ جی بزرگوں کو پوچھتے ہو. اس طرح کی عجیب سی ٹون میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مخاطب کرتے تھے, کیونکہ یاد رکھیے کہ لوگ بغیر علم کے جو بھی کام اپنے باپ دادا کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک ان کے اوپر خوب محنت کی, لیکن اب مدینہ میں جانے کے بعد تو پھر معاملہ اور سنگین ہونے والا تھا. تو بہرحال اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی دی. معراج کے تحفوں میں سے 5 وقت کی نماز ہے جو شروع میں 50 تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے 5 پڑھ کے 50 کا اجر دیتا ہے. اسی طرح معراج کے موقع پہ حجامے کا حکم دیا گیا, اور معراج کے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمیں کہاں سے سلام بھیجا, آپ بھی کہہ دیں, جواب دے دیں, وعلیکم السلام. اور اسی طرح سے معراج کے موقع پہ توحید والوں کے گناہوں کی معافی اور ایک عمل کی 10 نیکیاں, کم سے کم ہر عمل کی 10 نیکیوں کی جو جزا ہے وہ اسی موقع پہ دی گئی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں جو بات ہمارے پاس آتی ہے آیت نمبر 10 میں, اور وہ کیا کہ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورت کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت نوٹ کیجئے گا, 4708 ابن مسعود سے روایت ہے. سورت اسراء یہ اس کا دوسرا نام ہے, یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. سورت کہف اور مریم یہ سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی سورتیں ہیں, یعنی بہت ہی خوبصورت ان کا پیغام ہے. اسی طرح مسند احمد میں اور صحیح بخاری 3340 میں ایک روایت ہے کہ جب لوگ شفاعت کی طلب میں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں, اسی لیے اللہ نے آپ کا نام عبدن شکورا یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے, آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے. اور مسند احمد میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. اب آپ کے میرے لیے عمل کی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو, یہی تو ساری تڑپ ہے. تو کیا کرے, جو نوالہ کھائے اللہ کا شکر بجا لائے, اور اگر پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو عمل کی باتوں میں کیا سیکھا, ہر لقمے پہ کہیے الحمدللہ, اور ہر گھونٹ پہ کہیے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے حق دلوا لیتا ہے اس لقمے کا. پھر اسی طرح سے ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ اللہ کی نافرمانی بامقابلہ اللہ کی فرما برداری. دیکھیے ماں کے لیے بھی وہ 2 بچے برابر نہیں ہیں, جو ایک بات سنتا مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا. نتیجہ دیکھ لیجئے, نافرمانی کرنے والی قوموں کو ذلت اور رسوائی بھی ملتی ہے, دنیا کی رسوائی بھی ہے اور جہنم کا عذاب بھی ہے. اور جو قومیں اللہ کی فرما برداریاں کرتی ہیں, نہ صرف یہ کہ آخرت میں سرخرو ہوں گی بلکہ دنیا میں اللہ کی رحمت کی مستحق ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. پھر اس میں جو بہت ہی پیاری آیت پڑھی ہے, پتہ نہیں آپ نے اس پہ غور کیا نہیں, میں نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے اپنے لیے, ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, کہ قرآن نیویگیٹر ہے. آپ آیت نمبر 9 کا سب ٹاپک لکھ سکتے ہیں, آپ کی میری زندگی کا نیویگیٹر یعنی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنے والا قرآن ہے. قرآن پڑھتے رہیں گے نا, یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں سب گناہ چھٹ جائیں گے, لیکن ذرا سے پٹری سے اترنے لگیں گے نا تو ایک دم آواز آئے گی, سیدھے ہو جاؤ, یو ٹرن لے لو, سٹاپ کرو, رانگ جا رہے ہو, آپ فوراً سیدھے ہو جائیں گے, پھر چلتے جائیں گے. پھر تھوڑی دیر بعد کوئی مستی آئے گی, کوئی ڈرائے گا دھمکائے گا, پھر ذرا ادھر اترنے لگیں گے تو پھر آواز آ جائے گی. اس قرآن کو نہ چھوڑیے, قرآن بہترین کی طرف راہبری کرتا ہے. یہ قرآن ایماندار کو جو ایمان کے مطابق فرمان نبوی پر عمل بھی کریں بشارتیں سناتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے, انہیں بے شمار ثواب ملے گا. اور جو ایمان سے خالی ہیں انہیں یہ قرآن قیامت کے دن کے دردناک عذابوں کی خبر دیتا ہے. اللہ کرے یہ قرآن کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھٹے. قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری تنہائیوں کا ساتھی بنا دے. تو اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, کیا سیکھا ان آیات سے؟ پہلی بات, میں اللہ کا شکر کس طرح ادا کرتی ہوں؟ محاسبہ کریں, الحمدللہ کہتی ہوں یا شکوے؟ اچھا, ہم کھاتے بھی رہتے ہیں, ٹک ٹک, نمک تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا پھر کھائیں گے, یہ لگتا ہے زیرہ کچھ زیادہ ہی ڈل گیا. اچھا, کوئی کھائے گا نا شربت, بہت میٹھا کر دیا. کیا افطاری پہ یہ باتیں تو نہیں کرتے؟ اور وہ بیچاری جو بناتی ہے روزے کی حالت میں, اگر 19-20 کا نمک تیز ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی دہی ملا کے کھا لیجئے. یاد رکھیے, یہ بہت بڑا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, کھاتے بھی جانا اور نقطۂ چینیاں بھی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج نوٹ کر لیں اپنے لیے, کھانا آپ کے سامنے آتا کھا لیتے, پسند نہ آتا چھوڑ دیتے, اعتراض نہیں کرتے تھے. چھوڑ دیجئے, منہ سے کچھ نہ کہیں, اگر گھر والا خود ہی سمجھ جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے, لیکن اعتراض کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اپنا محاسبہ کیجئے, کیا میں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتی ہوں؟ جواب آپ نے خود کو دینا. کیا میں شکر گزار بندی ہوں؟ کیا میں اللہ کا رحم مانگتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تو اپنا وکیل نہیں بناتی؟ اور کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو ایک نہیں دو بار برائی کرے گا تو اس کو ایک نہیں دو بار سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا بنا دے. آیت نمبر 11-22, 11-22, ٹاپک لکھیے گا جلد بازی, سلیش ڈال کے لکھیے. یعنی جلد بازی کیا ہے؟ تاریکی سے گزرے بغیر روشنی طلب کرنا. یاد رکھیے, ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. اگر آپ کو مجھے صبح چاہیے نا تو اندھیرے سے گزرنا پڑے گا, لیکن کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کوئی ناکامی نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, بس ہمیں خیر مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہی تاریخ سے سیکھتا ہے انسان, یہی کائنات سے سیکھتا ہے. اور اس کا ایک دوسرا ٹاپک بھی لکھ لیجئے, دنیا نقد اور آخرت ادھار. اور اسی لیے شاید بہت سارے لوگ پھر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. وید الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. اور انسان برائی کی دعائیں مانگتے ہیں لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح, اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. یہ کہنا کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا, یہ جلد بازی ہے, کبھی نہ یہ کہا کریں. اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تو صرف چند نیک لوگ جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں, یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ اصل میں وہ نیک ہیں بھی کہ نہیں, ہمارے گمان میں وہ نیک ہیں, بس اللہ ان کی بہت سنے گا. تو یہ غلط فہمی ہے, اس کو دور کیجئے. ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو, اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا. اصل بات کیا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں لگا دیا. سوچئے ذرا, اپنے اپنے گلے میں دیکھے کچھ پہننا ہوا ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں دکھ رہا, کوئی لاکٹ, کوئی چین, کوئی ہار, اور کچھ تو منگل سوتر بھی پہنتے ہیں, اور کچھ اور ڈوریوں میں کالی کالے دھاگوں میں باندھ کے بھی کچھ پہنتے ہیں, اور سوچتے ہیں کہ یہ کالا تعویذ مجھے بچا لے گا. توڑ کے پھینک دیجئے, اللہ آپ کو اس دھاگے کے حوالے کر دے گا. حدیث ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی. فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا, اللہ کہتا ہے فرشتو جاؤ اس کو کہو اس دھاگے سے اپنے کام کروا لے, میں نہیں کروں گا. دھاگا کیا کر سکتا دھاگے سے؟ تو وہ ڈاکٹر اچھا ہے جو آپ کے بچے کو تو صحیح طرح ڈیلیور کر دے گی. کل مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہر دوسری عورت تقریباً, یعنی کہنے کی بات ہے آف کورس ہر ایک ایسا نہیں ہوگا, کہ جو ڈیلیوری کے لیے آتی ہے اس کی پیٹ پہ کالے رنگ کا دھاگا بندھا ہوتا ہے. اور کہتی ہمارے آپریشن تھیٹر میں دھاگوں کے گچھے ہو جاتے ہیں لٹک لٹک کے, کیونکہ کاٹنے پڑتے ہیں. کیا دیکھا آپ کو دھاگا؟ ذرا سا عقل سے تو سوچیں, دھاگے کی بجائے بندہ وہاں کچھ اور چیز لٹکا لے تو شاید کوئی فائدہ ہو. دھاگے کو تو آپ نے خود ہی کاٹنا ہے, یہ شرک ہے, یہ صرف نہ سمجھی میں ہوتا ہے. وہ مالک کہیے حسبی اللہ, وہ کافی ہے مجھے. تو ریاضہ ہر انسان کی بھلائی برائی برائی کو اللہ نے اس کے گلے میں لگا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور ہم اس کو قیامت کے دن اس کے نام اعمال کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا. اور کہا جائے گا اقرا کتابک، لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے. ذرا امیجن کیجئے، ریزلٹ کارڈ میں فیل ہیں آپ اور کہا جائے ادھر آئیے اسٹیج پہ کھڑے ہوں اور اس مائک میں اپنا ریزلٹ اناؤنس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں بہت ہی برے نمبروں سے فیل ہو گئی ہوں، میں نے تو کوئی ایک نمبر بھی نہیں صحیح لیا اور میں تو کسی ایک سبجیکٹ میں بھی پاس نہیں، میری توحید میں فیل، میری سنت میں فیل، اپنی نمازوں میں فیل ہوں، حقوق العباد میں فیل ہوں. سوچئے ذرا کتنی شرم آئے گی. اپنے ہاتھ سے تو انجیکشن لگانا بھی مشکل ہوتا ہے، کوئی لگا دے تو لگ جاتا ہے. کیا ہی وہ وقت ہوگا جس وقت بندے کو کہا جائے گا کفا بھی نفسی کل یوم علیہ کا حسیبہ، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے. دنیا میں دوسروں کے لیتے تھے حساب، بولا منافق ہے، بولا کھوٹا ہے اندر سے، وہ کوئی اور ہے، وہ اس کا کوئی اور تھیم ہے، وہ کوئی اور اس کا موٹیو ہے، وہ کسی کا ایجنڈا. کتنا مزے مزے سے حکمرانوں سے لے کر علماء دین سے، دین کے خادموں سے بھی ہمارا معاملہ بدگمانیوں کا ہوتا ہے. فیملی اور خاندان تو ہے ہی بنا اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اس کے بارے میں بدگمان ہو کر. ذرا سا سوچئے، قیامت کے دن اسی طرح کا ایک بڑا سا پنڈال ہوگا جیسا یہ ہال ہے، اور اسی طرح کا سٹیج ہوگا، تصور میں لے آئیے، اور ایک ایک نے کھڑے ہو کر آ کر سب کے سامنے اپنے ریزلٹ کارڈ شو کرنے ہیں، یہ دیکھو میرا حال. ذرا سوچئے تو صحیح، اگر اس نامے اعمال میں یہ لکھا ہوتا، یہ ویکینڈ پہ کیا کر رہی تھی، یہ ہاسٹل میں کیا ہو رہا تھا، یہ امی ابو کو بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی، یہ اسکرین پہ کیا دیکھ رہی تھی تم کے شوہر کو آتا دیکھ بدل گئی، اور یہ کیا تھا تمہارے فون میں، یہ کس کا نمبر تھا چھپا رہا تھا، یہ تم نے پاسورڈ کیوں لگایا ہوا تھا، یہ اتنے چھپا چھپا کر اپنی چیزوں کو کیوں رکھتے تھے. پسینے آ جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک کتاب لکھ رہا ہے اور یہ ہماری کتاب زندگی ہے. اس پہ بھی ایک لیکچر آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے، کتاب زندگی میں کیا لکھا. اس ایک آیت پہ میں نے شاید بیسوں بار درس دیا ہوئے آج سے کوئی 20-15-20 سال پہلے سے شروع کر کے. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، انسان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ قسمت ستاروں اور چڑیوں کے اڑانے میں نہیں ہے، یہ اعمال ناموں کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. آپ کے میرے اعمال کی خوبی میرے لیے برکت ہے، اور آپ کے میرے اعمال کی خامی میرے لیے منحوس ہے، شگون نہیں لینا. یہاں سے یہ بھی سیکھیے، بدشگونی نہیں لینی. فلاں بہو آئی تو بدشگونی لے، اس کے آتے یہ ہو گیا، یہ گاڑی خریدی تو یہ ہو گیا، اور یہ بچہ منحوس ہے. نہیں، کوئی منحوس نہیں ہوتا، ایک ہی چیز دنیا میں صرف منحوس ہے، اور وہ بندے کے برے اعمال ہے، اور اسی کی پھر پکڑ میں بندہ بعض دفعہ دنیا میں آتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ہمارے اعمال نامے ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. من اقتدا فانما یقتدی لنفسہ، اور جو کوئی راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ راست یافتہ ہوتا ہے. اگر آپ اور میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ تو کی ہے نا، تو فائدہ آپ کو ہی ہو رہا ہے، مجھے ہی ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے ادھر آنے سے اگر مجھے خود کو نہ ہو. اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. آپ نہ آئیں ادھر، کیونکہ آج رات کو کسی کی افطاری بنانی ہے، شوق سے بیٹھیے گھر میں. آپ کو افطاری کا اجر نہیں ہوگا جس کے لیے آپ نے نماز چھوڑ دی، کیونکہ آج میں نے شاہکار دکھانا ہے اپنی کوکنگ کا، اور میں نے 50 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، واہ واہ ہوگی. تو کیا ہے، نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں، افطاری تو کبھی کبھی کرتے کراتے ہیں. نہیں، فرمایا جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہے. کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا. اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کر دیں. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. یعنی دوسروں کو نہیں بھی پتہ چلے گا تو تمہارے رب کو تو ایک ایک بات پتہ ہے. تو سمجھ لو کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. بڑی پیاری آیتیں ہیں، اس پہ ذرا سی توجہ کیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے. آج بہت ساروں کا یہی مسئلہ ہے کہ دنیا نظر آتی ہے اس لیے اس کے پیچھے رو رہے ہیں، اسی کے غم، اسی کے ہم، اسی کی خواہشیں، اسی کے وسوسے. اور آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ چھپ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا بک مارک ہے نا، یہ دیکھیں، یہ پہلی رو میں بیٹھی ہوئی آپ سسٹرز جو اس کی رد میں آ رہی ہیں، تقریباً 6 لوگ مجھے نہیں دکھ رہے. اب میں ادھر کروں گی تو اب 6 کے پیچھے پچھلی رو کے بھی 6 نہیں دکھیں گے، اور یہ دیکھیے اب مجھے ہال میں بیٹھا کوئی بھی نہیں دکھ رہا. یہ دنیا ہے, یہ دنیا جتنی قریب ہوتی ہے نا یہ آخرت اتنی دور ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جہاں مٹھا تو کنے ڈٹھا, جاواں گے تو دیکھاں گے, جو سب نال ہو سی وہ ساڑے نال بھی ہو سی, وہ تو ہو سی تو پھر لگ پتا جائے گا, دیکھا جائے گا. لوگ کہتے دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا, آج دیکھ لو, آج وقت ہے. کوئی مرتا ہے ہم کہتے ہیں ہائے آنکھیں بند ہو گئی, نہیں آنکھیں کھلتی ہیں, آنکھیں آج میری آپ کی بند ہیں. واللہ ہی اگر آج میری آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تو ہماری ترجیحات یہ نہ ہوتی جو آج ہیں. اتنی دنیا کہ اگلی پوری زندگی نہ کمائیں تو بھی بھوکے نہ مریں, اور آخرت ابھی بھی رسک پہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے. اب سنیے, من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دے دیتے ہیں. یعنی جو صرف دنیا مانگتا ہے نا اللہ اس کو دنیا بھی ساری نہیں دیتا, اتنی تب اس کو دیتا ہے جس کو اللہ ہی چاہتا ہے, لیکن بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں تھتکارا ہوا داخل ہوگا. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو, دعا کریں ہم اس میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمارے ارادے آخرت کے بنا دے, ہمارا جینا مرنا آخرت کے لیے ہو جائے, آخرت اورینٹیڈ دنیا ہمیں مل جائے. آپ کی میری ایک ایک حرکت, آپ کا میرا ایک ایک عمل میری آخرت پہ اثر ڈالے گا. بھاگ لیجئے, نیکیاں کر لیجئے جتنی کرنی ہے, آخرت میں دکھیں گی, اور گناہوں میں بھاگ لیجئے وہ بھی دکھے گی. کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا آخرت میں. حدیث ہے جس نے دنیا بنائی اس کی کچھ نہ کچھ آخرت ضرور چھٹے گی, اور اپوزٹ بھی ہے. اور ہم اس آخرت کو رسک پہ ڈال کر اس دنیا کا رسک لینے سے بچ جاتے ہیں. آج ختم ہو دنیا سے جائیں, جو لیا سب ڈگریاں ہاتھ میں پڑی رہیں گی, جائیدادوں کے اوپر جھگڑے پڑ چکے ہوں گے, سگے بھائی بہن لڑ لڑ مریں گے, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے. لوگ سوچیں گے یہ بہنیں باپ کو یاد کر کے رو رہی ہیں, پتہ چلا وہ بھائیوں کے ورثہ نہ دینے پہ رو رہی ہیں. اور کیا بولو, یہ دنیا میری آپ کی, ہر دن صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے, اور ہم اس دنیا کے پیچھے انٹوٹ بھاگ دوڑ کا شکار ہوتے ہیں. یہ دنیا ہی ہے جس نے آپ کو مجھے قرآن پڑھنے کے دوران بھی کئی چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. اس دنیا کو دور کیجئے, دنوف دور کیجئے, ادنا ہے یہ. جتنا دنیا دور ہوگی آپ اتنا نیچرلی ہر چیز کو صحیح طرح سے سمجھیں گے, ورنہ تو بندہ اندھا دھند بھاگتا ہے انہی چیزوں کے پیچھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اختیار دے کر مشکل میں ڈالا, آزمائش ہے میری آپ کی. جیسے بے نیازی کا انداز آپ کو ان آیتوں میں دکھ رہا ہے, فقیر آتا ہے نا تو کہتا ہے روٹی دے دے چاول دے دے, آپ کہتے پکڑ بابا جا جا معاف کر, ایسے تھت تھت تھت. دنیا مانگنے لے کے اللہ کہتے دے دو فرشتہ دو دو, مجھے نہیں پرواہ اس کی. اور جب کوئی حرام سے مانگے تو اللہ سب سے پہلے دیتا ہے, جاؤ اس کو میرے سے دور کر دو, مجھے اسے گھن آتی ہے. اور جو بیچارہ آخرت مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے. اللہ ہمیں دنیا بھی دے آخرت بھی دے. یاد رکھیے دنیا سے اللہ نے نہیں روکا, اگر آخرت آپ کو مجھے اللہ نے دینی ہے نا تو دنیا بھی اللہ نہیں دی ہوئی ہے, کون دے سکتا ہے؟ یہ دوپٹہ آپ کو کس نے دیا, یہ فون کس نے دیا, یہ کرسی میز کس نے دی؟ اللہ نے دی, بندوں کے اسباب میں چھپا کر دیتا ہے. تو جب دنیا اتنی پیاری اس نے دے دی تو آخرت کیوں نہیں دے گا؟ اپنی دنیا کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کریں, اور اللہ کرے اللہ سے کہا کریں کہ اللہ عادت ہو گئی اچھی چیزوں کی, اب وہاں تنگ ہمیں بری نہ دینا, یہاں ہم آرام کے عادی ہو گئے وہاں بے آرام نہ کرنا, اور اللہ ہمیں دنیا آخرت دونوں میں جو ملے اس کو پا کر اللہ کے قریب کر دے. اب ذرا سنیے کہ آخرت کا صرف ارادہ ہی کافی نہیں ہے, بلکہ دنیا صرف ارادہ ہے, آخرت کے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تین شرطیں ہیں آخرت پانے کی, کیا؟ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو, اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو. اس پہ غور کیجئے. دیکھیے آپ کہتے کوشش کر تو رہے ہیں آخرت کے لیے, پر اتنی نہیں کر رہے جتنی کرنی تھی. مطلب کھانا پکائیں, چولہے پہ رکھیں, ہنڈیا گرم ہو, آپ اس میں سبزی گوشت دال جو پکانے رکھیں ڈالیں, چولہا کھول دیں, خوب ایک جوش آ گیا, آپ نے اپنے زوم میں کہا میں نے ہنڈیا چڑھا دی, پھر چولہا بند کر دیں, کیا وہ دال گل چکی ہوگی؟ آپ کہتے ہیں اس دال کو اتنی دیر گلاؤ جتنا اس کے گلنے کا حق ہے، اس سالن کو پکاؤ، اس کا شوربہ سکھاؤ تاکہ اس کا کوئی ذائقہ آئے، بیچ پکی ہوئی ادھوری ہنڈیا میں سے ایک لقمہ چکھ کے تو دیکھیے، تھوک دیں گے، بس اپنے اوپر لیجئے، میں بھی لیتی ہوں، کوششیں تو ہیں میری آخرت کے لیے، ادھوری تو نہیں ہے، آدھی تو نہیں ہے، شروع تو بڑے جوش سے کرتی ہوں، بیچ میں تو نہیں لٹکا دیتی۔ یاد رکھیے، آخری قدم جب تک جنت کے اندر نہیں پہنچ جائے گا میرا بچ نہیں سکتے۔ موت کی ہچکی تک اگر اہتدی صراط المستقیم کہہ کر اس پہ چلنے کی کوششیں، اور اتنی کوششیں جتنا کوششیں کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی شرط، اگر شرک بدعت آ گیا، ارادے کچھ اور ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں یہ تین کام کر لیجئے، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی۔ دعا کیجئے اللہ میں ایسی کوششیں کرنے والا بنا دے کہ جس کے بعد اللہ تعالی ہماری قدر دانی کر لے۔ اور اس کے علاوہ کلن امدہ الائی وہ الائی منت آئی ربک، اور ہر ایک کو ہم وہم پہنچائے دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، یعنی دنیا والے کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں اور آخرت مانگنے والے کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں۔ تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں، دیکھ لے کہ ان میں ہر ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ جیسے دنیا میں ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں نا، آپ بھی مانتے ہیں، اگر سب ایک جیسے ہوتے تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ کبھی بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے، آپ کے گٹر صاف کرتے ہیں، سڑکیں صاف کرتے ہیں، آپ کے لیے کرسیاں بچھاتے ہیں، کبھی سوچا کریں کہ جب دنیا میں یہ ہے تو آخرت میں نہیں ہوگا؟ آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں جیسے اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا، کوئی آپ کا ملازم ہے، آپ اور میں آخرت میں مالک بننا چاہتے ہیں کہ ملازم؟ اونر بننا چاہتے ہیں کہ ٹیننٹ؟ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں کہ کرائے کا کر لینا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہے تو ظاہر ہے جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی ملے گا، پلے میں جو ہوتا ہے اتنے کی شاپنگ کر کے آتے ہیں ہم، یا تو کوئی آپ کو شاید ادھار دے دے کہ چلے ہم آپ کو جانتے ہیں، وہاں جا کر کوئی نہیں دے گا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کا نسخہ آگے آ رہا ہے، لا تجل مع اللہ الہن آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ کی پوائنٹ جنت میں جانے کا، ایک اللہ کو مانو، ظاہری باطنی ڈھکے چھکے چھپے ڈھکے چھپے ہر شرک سے خود کو بچا لو۔ یہاں بات ہوئی نام اعمال کے گردن میں ڈالنے کی اور منحوسیت کی، بعض لوگ کسی ایک دوسرے کو اپنی ناکامیوں کی وجہ جانتے ہیں، تو حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم میں آتا ہے، بیماری کا متعدی ہونا، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے، فال کوئی چیز نہیں، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے، ہر دن کے عمل پر مہر لگ جاتی ہے جب مومن بیمار پڑتا ہے۔ سوچئے گا، اس کو سن کر بہت آپ خوش ہوں گے، اگر آپ واقعی باقاعدگی سے کوئی نیکی کرتے ہیں اور کسی دن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ مومن بیمار پڑتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تو نے فلاں کو تو روک لیا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، اس کے جو عمل تھے وہ برابر لکھتے جاؤ، یہاں تک کہ میں اسے تندرست کر دوں یا فوت کر دوں۔ آپ یہاں روز آ رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، کسی حقیقی عذر، یہ نہیں کہ نزلہ، زکام، کھانسی، سر درد، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ صحابہ کو کبھی نزلہ زکام کھانسی نہیں روکتا تھا اللہ کے کاموں سے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا عذر آ جائے، گھر بیٹھے آپ یہاں بیٹھنے کا اجر پائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے یہاں اپنے قدر دان ہونے کی بات کی، سعیہم مشکورا، تو اللہ کے ہاں قدر دانی کے لیے تین چیزیں نوٹ کیجئے گا۔ اللہ کس چیز کی قدر کرتا ہے؟ نمبر ایک، ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے آخرت طلب کرنا۔ دوسرا، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، مراد سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی کی نیکیاں کر کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور تیسری چیز، ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل توجہ نہیں، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اور کیا سیکھا ان آیات سے؟ پہلی بات، اپنے رب کا فضل تلاش کرنا ہے، ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لہٰذا میں نے اپنے اعمال کی ذمہ داری لینی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اس لیے برائی سے بچنا ہے۔ ایک گروہ کو اپنے اعمال کی وجہ سے دوسرے پر فضیلت دی گئی، میں نے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی، اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میری دعائیں خیر والی یا شر والی کیسی ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے 23 سے 30، بہت ہی پیارا رکوع ہے، اس کا ٹاپک لکھیے اختیار میں امتحان ہے۔ آپ کو مجھے اللہ نے ول پاور دے دی اور پھر کہا دیکھو کرتے کیا ہو، اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی۔ اور اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی اس کے ٹاپک کے ساتھ لکھ لیجئے، تورات کے احکام عشرہ کا قرآنی بیان، یعنی یہ آیتیں جو آپ میں پڑھنے لگے نا، یہ تورات میں 10 کمانڈمنٹس کے نام پر موجود تھی، اور ان کو بدیہات امہ کہتے ہیں، ہر امت کے اندر یہ باتیں موجود تھیں، بیسکس آف ایوری ریلیجن۔ کیا تھا سب سے پہلی چیز؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں سے اگر آپ ترتیب دیکھیں گے نا، تو آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بڑا خوبصورت مجموعہ دکھے گا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اوف نہ کہنا۔ یہ ہے آپ کا میرا رشتہ اس دفعہ کا، اوف۔ آپ دیکھیے، آپ نوٹ کیجئے گا، اوف اوف، تمہارے اوف سے ان کے دلوں کے چراغ بجھ جائیں گے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اولاد جب خوب بولتی ہے، وہی ماں باپ جنہوں نے اس کو بولنا سکھایا ہوتا ہے، جب وہ ماں باپ کے آگے آ کر بدتمیزی سے بولتے، یل کرتے، چیختے، اور آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو ماں باپ کا دل بجھ جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اف سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس سے بھی روکتا۔ اور آپ دیکھیے الف فا، عربی میں اکثر لفظ 3 حرفی ہوتے ہیں، ثلاثی، سہ حرفی، اس میں صرف 2 لفظ ہیں، الف اور فا، اف۔ اور کسی بھی ناگواری کے احساس پہ نیچرلی جو منہ سے نکل جاتا ہے نا وہ اف، اف بڑی گرمی، اف بڑی گرمی، اف بڑی بہت مرچیں، اف۔ ماں باپ کے حقوق کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، یہ حقوق کی باتیں نہیں آج کروں گی، جہاں محبت کی بات ہے، جذبات کی بات ہے، ایموشنز کی بات ہے، اف نہیں کرنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ جوان ماں باپ ہوں اور بچہ چھوٹا ہو نا، تو کبھی کبھی بچپن میں بھی بچے بدتمیزی کرتے ہیں، 2-4 سال کے اسکول جاتے ماں پہ چیخیں گے، ماں باپ کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھوکا ہے، یہ اسکول سے تھکا ہوا آیا ہے، اس کو نیند آئی ہے۔ بٹ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور آپ جوان ہو جائیں، اور آج کا پورا پارت جوان اولاد اور بچے ماں باپ کا تعلق ہے، اس میں بیبیز کا ذکر نہیں آ رہا، جب آپ جوان ہوں اور آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، پھر آپ کی ڈانٹ ان کو پتھروں سے بھی بھاری لگتی ہے، کیونکہ آگے سے بول نہیں سکتے۔ آپ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھا کریں اور اس سے اپنی انٹینسٹی چیک کریں کہ میری ٹون کیا ہے، میری پچ کیا ہے۔ ڈانٹنا ڈپٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے ساتھ کھردرے لہجے میں بات کرتے ہوئے بھی دیکھا کریں تو ایک دم بے بسی کے آنسو ان کی آنکھوں میں آ جائیں گے۔ بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا، پہلا جذباتی تعلق بات اور چیت کا۔ آگے چلیے، پھر اکٹھا بات کریں گے۔ اب بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یہ حقوق نہیں ہے، یہ آداب ہے، یہ ماں باپ کو اپنے لیے دنیا کا سب سے قیمتی اور سب سے معزز شخص سمجھنا ہے۔ پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ کے آئے ہیں، رفع ابویہا، اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھا دیا، تبھی تو عزت ملتی ہے، تبھی تو عاجزی ملتی ہے۔ تو اب پہلے بولنے کا طریقہ لکھ لیں، نمبر 1, 2, 3، تو آپ کو انشاءاللہ باتیں کلیئر ہوتی رہیں گی۔ پہلی چیز، ماں باپ سے بولنا کیسے ہے، اب دیکھیے ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہاں تک، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا۔ کر کے دکھاؤں نا اگر آپ کو، تو بازوؤں کو جھکا کر بالکل اگر آپ اپنے آپ کو نیچے بٹھا کر تشہد میں بٹھائیں نا, نظریں جھکی ہوئی, ہاتھ ایسے شولڈرز, ایسے گھٹنوں پہ, اور یہ نہیں, ایسے اکڑ نہیں, ریزنمنٹ نہیں, کوئی بڑائی نہیں, ایسے جھکے ہوئے بیٹھو جیسے پرندہ اڑنے سے پہلے پر سکیڑتا ہے نا. ماں باپ کیا کہ ایسے بیٹھو جیسے پر سکیڑے ہوئے, تبھی تو اڑو گے. جو اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے آگے توازو سے سکیڑتے نہیں ہیں وہ اڑ نہیں سکتا. اور ایک بات لکھ لیں, ایک جم بنا لیجئے, ابھی سے اس کو چھوڑ دیں. ماں باپ کو دکھی کر کے, رلا کر, پریشان کر کے سب کچھ مل سکتا ہے آپ کو دنیا میں. عزت مل سکتی, شہرت مل سکتا, اسٹیٹس مل سکتا, آپ کے فالوورز بن سکتے, لیکن جنت نہیں مل سکتی. جنت کی قیمت, ماں باپ کو خوش کرو, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ. اپنے ماں باپ کی تربیت نہیں کرو, ان کا خیال رکھو. اور تیسرا کام, اب کیا کرو, بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا, منہ پہ کیا ہو, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. یہ تین حق, تین جذباتی تعلق ہے. اللہ نے یہاں ماں باپ کا لفظ بول کر آپ کو مجھے جذباتی کر دیا. اور اگر جذباتی تعلق محسوس نہیں کریں گے تو آپ ان کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے. اس کے برعکس اگر آج کا دور دیکھیے, ہم آپ کے اسی شہر میں ایک کالج ہے, اسکول ہے, غالباً اسکول نہیں, میرے حال کالج ہے, تو ان کے پرنسپل کے ساتھ میٹنگ تھی, اور کچھ بھی جو بات ہوئی تو جو بات ان کی میرے دل کو لگ گئی, انہوں نے کہا کہ آج جو بچوں کو سکھانے والا سبق ہے وہ ادب ہے. بچے ادب نہیں کرتے, ماں باپ کی بات ہو یا ٹیچرز کی, اور چھوٹے بچے نہیں, ہائی اسکولر, کالج کی بات ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے غلط سنا, کیونکہ میں نے تو یہ ویسٹ میں جملے سنے ہوئے تھے. یہاں بھی ذرا سیم آ گئے, کہنے لگے جی بچے آ کے, ینگ بچے, ٹین ایجر بچے آ کے ہمیں ماں باپ کے بارے میں ایسی رعونت سے بات کر کے کہتے ہیں, کیا میرے باپ کو حق ہے کہ مجھے روک کے اس بات سے کہ میں ایک لڑکی سے ملوں؟ کیا میری ماں کو حق ہے کہ وہ مجھے فلاں لڑکے سے ملنے سے جانے سے روکے؟ تو یاد رکھیے, جو دیکھیں گے, جو دکھائیں گے, جن کے نقش قدم پہ جائیں گے, ادھر ہی پھر ہماری نسلیں بھی جائیں گی. تو ماں باپ کے ساتھ تعلق جوڑ لیجیے. یاد رکھیے, ان کی قدر تب آئے گی جب یہ نہیں ہوں گے. یہ وہ نعمت ہے جس کی بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. کسی من چلے نے تو یہ کسی معشوقہ کے لیے کہا ہوگا نا, عاشق کے لیے کہا ہوگا, لیکن ماں باپ پہ یہ بہت فٹ ہوتا ہے. زندگی میں ان کی باتیں بوجھل لگتی ہیں, کڑوی لگتی ہیں, پریشان ہوتا ہے. ابھی ایک آپ کو آرٹیکل پڑھ کے سناؤں گی تو آپ تھوڑا سا اس سے بھی اندازہ کریں گے, لیکن اپنے لیے دعا کیجیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تین دفعہ دل میں اپنے ماں باپ کے لیے, چاہے اونچی آواز سے کہہ دیں, آپ کی مرضی ہے. اور احساس کیجئے, محسوس کیجئے کہ اگر پیدا ہوتے ہی وہ آپ کو پکڑ کر ٹریش بیگ میں ڈال کر پھینک آتے, عیدی سینٹر کے کسی کچرا باکس میں پھینک آتے, تو کیا ہوتا؟ اور ان کا یہ حق تھا, اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم ماں باپ کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اس لیے پھر ہم ان کی باتوں پہ کہتے کرنا نہیں تھا. اور ایک بچی کی بات شاید میں ہر سال ہی سناتی ہوں, کہتی ہے نہ کرتی پیدا, میں نے کب کہا تھا, اٹ واز یور چوائس, اٹ واز یور فن. اب آپ خود ہی سمجھ جائیں, جب زبانیں اتنی لمبی ہو جائیں ماں باپ کے آگے اولادوں کی کہ نہ کرتے پیدا, میں نے کوئی کہا تھا مجھے پیدا کرو, تو اب کیوں حق مانگتے ہو؟ تو پھر بتائیے آپ ایسے بچوں سے کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, قیامت کے قریب اولادیں اتنی نافرمان ہوں گی کہ بے اولاد کو لوگ رشک سے دیکھیں گے کہ تیری اولاد نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں اولاد ہے بڑھاپے کا سہارا. جائیے دیکھیے ذرا گھروں میں, 10 گھر جا کر ڈھونڈیے, معذرت کے ساتھ کہوں گی میں, پہلے تو بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی تھیں نا, تو کہتے تھے کوئی نہیں بیٹے ہیں گھر بنے رہیں گے. آج بیٹے بیٹیاں دونوں پہلے ہی چلے جاتے ہیں پڑھنے کے نام پہ, بوڑھے بوڑھیاں اکیلے. اور اکثر خواتین کہتی ہیں ہمیں موقع ہی نہ ملا, اکیلے میاں کے ساتھ رہنے کا مزہ ملا ہی نہیں. اور واقعی جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا فن ہے کہ میں اور میرا میاں, گھر میں کوئی بھی نہ ہو. گئے تھے تو سسرال تھا، نندے تھی، دیور تھی، پھر یہ تھے، پھر یہ تھا، ہم دونوں کو کٹھے، ہم تو کبھی ہنی مون پہ بھی نہیں گئے، اور گئے تو ساتھ وہاں بھی نند کو ساتھ بھیج دیا ساج نے کہ خیال رکھنا ذرا. تو میں ان کو کہتی ہوں فکر نہ کریں، بڑھاپے میں آپ کا یہ شوق پورا ہو جائے گا، دعا کریں بڑھاپے میں بڈھی بڈھے سلامت رہیں. اصل پیار اور اصل ضرورت شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی بڑھاپے میں ہوتی ہے. جوانی میں تو بیویاں بھی بہت ہی مصروف ہوتی ہیں بچوں کی دیکھ بھال میں، اور مرد بھی کہیں کیریئر بنا رہے ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں کما رہے ہیں. بڑھاپا بہت بری چیز ہے. بوڑھے ماں باپ کو وقت دینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ان کی جوانی کی باتیں کرنا، ان کو بہت پیارا لگتا ہے. آپ آج جا کر اگر آپ کی ماں یا آپ کے جو بھی بوڑھوں میں، نانی دادی میں، آپ جا کر ان سے پوچھیں، سنائیں جب میں پیدا ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، اور نانی ماں آپ بتائیں آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، ایسے جھیمپیں گی، خوش ہو جائیں گی. دیکھیے بعض دفعہ پیسے دے کر یا خیال رکھ کر یا ماسی نوکر رکھ کر ہم کہتے ہیں خیال تو رکھ رہے ہیں، تو اگر وہ بھی آپ کے لیے آیا رکھ دیتے اور نوٹوں میں آپ کو تولتے رہتے اور آپ کو اپنا لمس اور پیار نہ دیتے، تو بچے کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، بوڑھوں کو بھی پیسے نہیں چاہیے ہوتے، ان کو آپ چاہیے. 10 منٹ، 5 منٹ گھر میں آتے ہوئے، گھر سے جاتے ہوئے اگر 5 منٹ بیٹھ کے دعا لے لیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، آپ کا اچھا دن گزرے گا. وہ تو سارا دن انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کب آئیں، اور آپ آ کر سیدھے نکل گئے تو روئیں گے نہیں اور تڑپیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، واللہ ہی وہ تو کھاتے بھی کچھ نہیں. ان کو آپ سے کوئی آپ کے بہت مرغ مسلم نہیں چاہیے، آپ کھائیں، آپ کے بچے کھائیں، نصیب ہو ان کا. اور اس میں میں بہوؤں کو بھی کہوں گی، اس عمر تک پہنچنے میں تو ساس سسر بھی اپنے ماں باپ بن ہی چکے ہوتے ہیں، آج سے ان کو بھی اپنا ماں باپ سمجھیں. ان کا بڑھاپا، ان کی دوائیاں، ان کا ہائی بلڈ پریشر، ان کی شوگر، ان کے دل کا کمزور ہونا، اس پہ رحم کیجئے. اور رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا مانگا کریں. ماں باپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگیں، یہ دعائیں لگتی ہیں، اور جتنا دل سے مانگیں گے اللہ ان کو اتنا فائدہ دے گا. اب ایک سوال رہتا ہے کہ آپ تو کرتے ہیں وہ خوشی نہیں، اور یہ سوال اٹھتا ہے خاص طور پہ دین کے کام کرنے والوں کی طرف سے. وہ اولادیں جو نیک ہو جائیں اور ماں باپ ابھی گناہ پہ ہیں یا غلط چیزوں کی دعوت دیں، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے تقاضے اتنے نبھنے جانے مشکل ہو رہے ہیں، اب دل میں پیار ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ آپ گھر میں بھی ہوں تو بھی ان کو کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، اور وہ مطمئن ہے، اور میں جو کر رہی ہوں ان کو بھی تو فائدہ ہوگا، میں انہی کا تو صدقہ جاری ہوں، تو پھر کیا کیجئے؟ آپ کے لیے اگلی آیت میں جواب ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی، میرا باپ مجھ سے اس حال میں رخصت ہو گیا کہ وہ مجھ سے خفا تھا، ناراض تھا کسی بھی وجہ سے، اب کیا کروں؟ کہا تم اس کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، یعنی نہ بہت فضول خرچ ہو اور نہ بالکل کنجوس، کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، اللہ کے نبی میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، زندگی میں تو احسان کے وہ 22 یا 25 مرحلے ہیں جو ہم نے پیچھے بھی میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا، بل والدین احسانہ میں لیکچر بھی ایک موجود ہے، ماں باپ میری جنت میری جہنم کچھ اس طرح. تو حقوق دنیا میں، زندگی میں تو بہت سے ہیں، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان کے جنازے کی نماز پڑھو بلکہ خود پڑھائیں. آج ایک چھوٹا سا کام تو کیجیے, اپنے بچوں کو بٹھا کر ایک سوال کیجیے, بیٹیوں سے پوچھیے, آپ ماں ہیں اس لیے, اور آپ کے شوہر اپنے بچوں سے پوچھیں, جب میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی تو مجھے غسل کون دے گا, اور دوسرا سوال, میرا جنازہ کون پڑھائے گا. اور اگر آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دینے کے قابل نہیں ہیں تو بیکار ہے ان کی ماسٹرز کی ڈگریاں اور ان کے دنیا کے بڑے بڑے کام کرنا. اور سیم بات بیٹوں کے لیے, باپ کے لیے. اور اگر بیٹا باپ کی یا ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر جو مرضی پڑھ لے یا پڑھا لے. جس درد اور تڑپ کے ساتھ وہ آپ کے لیے اس دن دعا کرے گا, کوئی اور نہیں کرے گا. جتنا ساک اتنا سیک, جتنا رشتہ ہوتا ہے نا اتنا پیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بڑے ہی عزیز صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے اور رو رہے تھے. اتنا پیاری نماز پڑھائی کہ پیچھے ایک صحابی کھڑا دھاڑے مار کے رونے لگا. لوگ سمجھے کہ یہ مرنے والے پہ رو رہا ہے, کہا صبر کرو, سب نے جانا ہے, تم بھی جاؤ گے, میں بھی. کہا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ وہ چلا گیا, جانا تم سب نے. صحابہ موت کو بڑا ایزی لیتے تھے, اٹس اوکے, وہاں ملیں گے, یقین تھا نا. ہم تو موت کے لفظ سے ڈپریس ہو جائیں. کہنے لگا اس کے لیے نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور اللہ کا نبی یہ میرا جنازہ پڑھا رہے ہوتے. دعا اور استغفار کرنا, پھر ان کے وعدوں کو پورا کرنا, ان کے دوستوں کی عزت کرنا, اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو, کیونکہ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے بھی ہیں. ماں کی بہن ہے تو آپ کی خالہ, باپ کا بھائی ہے تو آپ کا چچا ہے, لیکن آپ اپنے ناطے سے نہیں, ماں باپ کے ناطے سے ان سے ملیے. یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس شعور کے ساتھ یہ دعا مانگا کرے. اور آپ کو میں یہ عمل چھوٹا سا بتا دوں, اگر آپ کرنا چاہیں اپنے لیے بھی دعا کریں نا, تو ماں باپ کے ناطے سے کیا کریں. مثلا آپ کو کچھ چاہیے اور آپ کو پتا ہے اگر وہ نعمت آپ کو مل گئی تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ ماں باپ کو ہوگی. آپ کی اپنی نعمت سے زیادہ, یعنی آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. تو اللہ سے کہا کرے, اللہ مجھے یہ نعمت دے دے تاکہ میرے ماں باپ خوش ہو جائیں. اور اس میں پھر آپ اپنے استادوں کو ڈالیں, اپنے سسرال کو ڈالیں. تین ماں اور تین باپ ہوتے ہیں ایک بندے کے, وہ ماں باپ جو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے. ہمارے کلچر میں تو رضاعت ہے نہیں, ورنہ رضائی ماں باپ کا بھی درجہ. اور پھر استاد, ماں باپ زمین سے آسمان سے نیچے لاتے ہیں, استاد نیچے سے اوپر لے کر جاتے ہیں. اور اسی طرح سسرال, جس کے بعد آپ کا ایک سٹیٹس بن جاتا ہے. ان سے پوچھیے جن کی شادیاں نہیں ہوتی, کتنا بڑا ہم ہے ان کے لیے. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے کسی مسلمان ماں باپ کے یتیم بچے کو پالا اور کھلایا پلایا یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو گیا اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہے. اور جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا, اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا, اس کے ایک ایک عزف کے بدلے, اور اس کا ایک ایک عزف جہنم سے آزاد ہوگا. اور اس میں ایک روایت میں آتا ہے, جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر بھی دوزخ میں گیا, اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے. بد دعا ہے اس کے لیے, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. پھر احسان نہیں جتلانا ورنہ اجر ضائع ہو جائے گا. غریب رشتہ دار, مسکین اور ضرورت مند اور مسافر, ان کی مدد کیجئے اور احسان نہ جتائیے, بلکہ یہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ نے خود ہی آپ کے مالوں میں ان لوگوں کا رکھا ہے. نہیں کریں گے ان کا خیال تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. تو یہ گویا کہ حق کی ادائیگی ہے, کوئی احسان نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے, آپ نے فرمایا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر, اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا. آپ نے فرمایا, ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ سخی کو بدلہ دے, اور دوسرا دعا کرتا ہے بخیل کا مال تلف کر دے. صدقے خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا, اور ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ عزت والا بنا دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے عاجزانہ برتاؤ کرے, اللہ اسے بلند درجے کا کر دیتا ہے. یہ ساری خوبیاں ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں عموماً ماں باپ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ ایک تحریر ہے, کچھ حصہ کوشش کرتی ہوں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. ٹاپک ہے خاموش دوست. جوانی میں انسان باپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, جیسے باپ کو ہمارے مسائل, تکلیفوں یا ضرورتوں کا احساس ہی نہیں, یہ نئے دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا. کبھی کبھی ہم اپنے ماں باپ کا موازنہ بھی شروع کر دیتے ہیں, اتنی محنت ہمارے باپ نے کی ہوتی, بچت کی ہوتی, کچھ ہمارے لیے بنایا ہوتا تو آج ہم بھی فلاں کی طرح عالی شان گھر اور گاڑی میں گھوم رہے ہوتے. کہاں ہو, کب آؤ گے, زیادہ دیر نہ کرنا, اس جیسے فضول لگتے تھے سوال جواب جو ماں باپ پوچھتے تھے. سویٹر تو پہنا ہے نا, کچھ اور بھی پہن لو, سردی بہت ہے. انسان سوچتا ہے اولڈ فیشن کی وجہ سے والد کو باہر کی دنیا کا اندازہ ہی نہیں ہے. اکثر اولادیں اپنے باپ کو ایک ہی معیار پر پرکھتی ہیں, گھر, گاڑی, پلاٹ, بینک بیلنس, کاروبار اور اپنی ناکامیوں کو باپ کے کھاتے میں ڈال کر خود سرخرو ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو اچھے اسکول میں پڑھتے, کاروبار کرتے وغیرہ وغیرہ. اس میں شک نہیں کہ اولاد کے لیے آئیڈیل بھی ان کا باپ ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ باتیں جوانی میں سمجھ نہیں آتی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے سامنے وقت کی ضرورت ہوتی ہے, دنیا سے مقابلے کا بھوت سوار ہوتا ہے. جلد سے جلد سب کچھ پانے کی جستجو میں ہم کچھ بھی کھو رہے ہوتے ہیں, جس کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے. بہت سی اولادیں وقتی محرومیوں کا پہلا ذمہ دار اپنے باپ کو قرار دے کر ہر چیز سے بری ذمہ ہو جاتی ہیں. وقت گزر جاتا ہے, اچھا بھی برا بھی, اور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان پلک چھپکتے ماضی کی کہانیوں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جوانی, پڑھائی, نوکری, شادی, اولاد, اور پھر وہی سٹیج, وہی کردار جو نبھاتے ہوئے ہر لمحہ اپنے باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ کر باپ کی ہر سوچ, فکر, احساس, پریشانی, شرمندگی اور اذیت کو ہم پر کھول کے رکھ دیتا ہے. باپ کی کبھی کبھی بلا وجہ خاموشی, کبھی پرانے دوستوں میں بے وجہ کہے لگانا, اچھے کپڑوں کو ناپسند کر کے پرانوں کو فخر سے پہننا, کھانوں میں اپنی سادگی پر فخر, کبھی کبھی سر جھکائے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مگن ہونے کی وجہ بغیر کسی تھکن کے, یعنی کبھی بغیر وجہ تھکاوٹ کے بہانے سر شام بتی بجھا کر لیٹ جانا, نظریں جھکائے نہایت محویت سے ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا. سمجھ تو آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کب جب اپنے بچے آتے ہیں, لیکن بہت دیر بعد جب ہم خود راتوں کو جاگ جاگ کر دوسرے شہروں میں گئے بچوں پر آیت الکرسی کے دائرے پھونکتے ہیں. جب اپنے بچے چھوڑ کے جاتے ہیں نا دور, آپ اکیلے, آپ کہتے پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں سردی میں نہ ہو, تو پھر اپنے ماں باپ کا وہ وقت یاد آتا ہے جو آپ کے لیے فکر کرتے تھے. جب ہم سردی میں وضو کرتے ہوئے اچانک سوچتے ہیں, پوچھ ہی لیں بیٹا آپ کے ہاں گرم پانی آتا ہے, جب قہر کی گرمی میں روم کولر کی خنک ہوا بدن کو چھوتی ہے, تو پہلا احساس جو دل دماغ میں ہلچل سی مچاتا ہے وہ کہیں اولاد گرمی میں تو نہیں بیٹھی. جوان اولاد کے مستقبل, شادیوں کی فکر, ہزار تانے بانے جوڑتا باپ تھک ہار کر اللہ اور اس کے پاک کلام میں پناہ ڈھونڈتا ہے, تب یاد آتا ہے ہمارا باپ بھی ایک ایک حرف, ایک ایک آیت پر رک رک کر بچوں کی سلامتی, خوشی, بہتر مستقبل کی دعائیں ہی کرتا تھا. ہر نماز کے بعد اٹھتے کپ کپاتے ہاتھ اپنی دعاؤں کو بھول جاتے ہوں گے. ہماری طرح ہمارا باپ بھی ایک ایک بچے کو نمناک آنکھوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوگا. سرے شام کبھی کبھی کمرے کی بتی بجھا کر اس فکر کی آگ میں جلتا ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کم کیا. اولاد کو باپ بہت دیر سے یاد آتا ہے, اتنی دیر سے کہ ہم اسے چھونے, محسوس کرنے اور اس کی ہر تلہی اور اذیت اور فکر کا ازالہ کرنے سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی ان کی قدر کب آتی ہے جب یہ ہوتے نہیں ہیں. یہ ایک عجیب احساس ہے جو وقت کے بعد اپنی اصل شکل میں ہمیں بے چین ضرور کرتا ہے, لیکن یہ حقیقتیں جن پر بر وقت یہاں ہو جائیں وہی خوش قسمت اولادیں ہیں, اور آپ اور میں وہ ہوں. ہم وہ اولادیں ہیں جن کو زندگی میں ماں باپ کی قدر آ گئی, ان کی قدر کر لیجئے. اولاد ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ باپ کا چھونا, پیار کرنا, دل سے لگانا یہ تو بچپن کی باتیں ہیں. باپ بن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, پتہ نہیں باپ نے کتنی دفعہ دل ہی دل میں ہمیں چھاتی سے لگانے کو بازو کھولے ہوں گے. یعنی جوان بچوں کو بھی حق دیا کریں. ماں باپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے جوان بچوں کے جسم کو مس کرنا. بچپن میں تو خوب پیار لیتے دیتے ہیں, بڑے ہو کر دیتے نہیں, دور دور پھرتے ہیں, ہیلو کیا ٹھیک ہے, چلو پیسے دے دو, چلو جاؤ, کھائے کھانا کھائے چلے گئے. اس وقت ماں باپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لگیں, مس کریں ان کو. پیار کے لیے اس کے ہونٹ تڑپتے ہوں گے اور ہماری بے باک جوانیوں نے اسے یہ موقع نہیں دیا ہوگا. ہم جیسے درمیانے طبقے کے سفید پوش لوگوں کی ہر خواہش, ہر دعا, ہر تمنا اولاد سے شروع ہو کر اولاد پر ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن کم ہی باپ ہوں گے جو یہ احساس اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دلا سکے ہوں. یہ ایک چھپا میٹھا میٹھا درد ہے جو باپ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر سکنے کی خلش آخری وقت تک ایک باپ کو بے چین رکھتی ہے, اور یہ سب بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے جب ہم باپ بنتے ہیں, بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. تو باپ کے دل کا حال جیسے قدرت ہمارے دلوں میں منتقل کر دیتی ہے. اولاد اگر باپ کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھلی آنکھوں سے وقت پر دیکھ لے تو شاید اسے یقین ہو جائے کہ دنیا میں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی دوست نہیں ہوتا. مائیں اکثر اپنے جذبے دکھا بھی دیتی ہیں, سنا دیتی ہیں, لیکن آج کے دور میں بڑی مظلوم ہستی ہے. باپ ساتھ نہیں بیٹھتے, ڈرے رہتے ہیں, پیسے دے دیں, گاڑی کی چابی دے دیں, موبائل دلا دیں, بس یہ ہے باپ. مشین بن کر کماتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اپنی زندگی میں شاید اس سے 5,000 لینے بھی مشکل لگیں, اور 5 کروڑ کی جائیداد آپ کے نام لگوا کر باپ قبر میں چلا جاتا ہے. کاش ہمیں اس کا زندگی میں احساس ہو جائے. اللہ اکبر کہیے شعور سے, رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ, رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ. کیا سیکھا؟ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے. کیا سیکھا؟ دعا کیجئے کہ اس رکوع کے ایک ایک لفظ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. ماں باپ کے ساتھ اچھے رویے اور بہترین سلوک کرنے ہیں. رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں کے حقوق پورے کرنے ہیں. حاجت مندوں کو نرمی سے جواب دینا ہے. بخل اور فضول خرچی نہیں کرنی, اور اللہ کے احکامات کی کتنی پابندی کرتی ہوں اس پہ اپنا حال دیکھنا ہے, اور کبھی ماں باپ پر چیخنا نہیں. بڑھاپے میں ان سے شکوے اور شکایتیں نہیں کرنی. اپنے ماضی کے قصے یاد کر کر کے ان کو رلانا نہیں, ان کو وقت دینا ہے, ان سے باتیں سننی اور سنانی ہے, اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں. اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دیں. اور فضول خرچی نہیں کرنی. یاد رکھیے, آسائش بھی جائز ہے, آرائش بھی جائز ہے, نمائش جائز نہیں. آج کے دور میں کیوں غریب غریب ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس آسائش بہت ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں طبقاتی کشمکش کتنی ہے. گلا ہوا پھل کون کھاتے ہیں, اور فریش ایک ہی سائز کا پھل کون کھاتا ہے؟ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ناروے کی گواہی دے سکتی ہوں. اچھی بات تو اچھی ہے, چاہے کسی دشمن ملک کی ہو, ایک دودھ پیتے ہیں سب, ایک ہی سٹورز ہیں. میڈز بھی وہیں سے جا کر اپنے لیے فروٹ سبزی دال خریدتی ہیں جہاں سے ماسٹرز اور مسٹریسز خریدتی ہیں. تصور نہیں ہے وہاں کوئی گلی سلی سبزی پھل کیلا کھا سکے. ہر دن سٹورز کی وہ انسپیکشن کرتے ہیں, اور جس کی ڈیٹ ایکسپائرڈ ہے اس کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں, وہ سٹورز میں نہیں ملتا. یہاں تو آپ ذرا غریبوں کے بچوں کو دیکھیں, اگر کیلا دیتے بھی ہیں تو خدا کے لیے ٹھیک دے دیں. آپ کے گھر میں تو 10 کیلے پڑے ہیں, آپ نے ماسی کو ایک دیا, ڈھونڈ کے دے رہے ہیں کس کو داغ لگا ہوا ہے وہ دے دوں. وہ سیب دینا ہے جس کے اندر باہر سے کیڑا دکھ رہا ہے, ایک دے رہے ہیں نا اس کو. سب سے اچھا سیب اس کو دے دیں. آپ 10 میں سے اچھا اچھا حصہ نکالیں گے, پھر بھی 6 سیب آپ کے پاس ہوں گے. یاد رکھیں, ان غریبوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے. آج کے نوکر تبذیر کی وجہ سے انتقام کی آگ میں بھڑک کر کئی دفعہ مالکوں کو گولیوں سے مار دیتے ہیں. ہم 100 روپیہ مانگے تو آگے سے آنکھیں کھولتے ہیں یہ, اور ہمارے ہی ہاتھوں درزیوں اور جیولر کو کئی کئی ہزار کے بل بھیجے جاتے ہیں. جتنا کسی معاشرے میں پمپ اینڈ شو ہوگا نا, اتنا وہاں غریب اور امیر کے بیچ میں نفرت ہوگی. تو فضول خرچی ہر چیز کی بری ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کو صحیح طرح استعمال کرنے والا بنا دے. آگے چلتے ہیں, آئے 31 سے 40, قتل اولاد زنا کا دروازہ. اور سب ٹائٹل لکھیے, کان آنکھیں اور دل امانت ہیں, حساب ہوگا. اس میں بھی ایک بڑا ہی سینٹیمنٹل سا ٹاپک ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. فرمایا, ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو. ان کو تم ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے، اور کسی جان کو جس کو مارنے کا اللہ نے اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہرگز نہ قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و اقرار کی باز پرس ہونے والی ہے، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو کہ تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے، یہ بھی ان کاموں کے ساتھ جو اس وحی کے ہیں جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ تو کیا سیکھا اس میں؟ دیکھیے، ایسے نہیں لگتا کہ قرآن از دا بک فار کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کر سکتا؟ حقوق اللہ سے لے کے حقوق العباد، اور اب اس میں زنا اور بدکاری کی باتیں، اس سے رکنا اور پھر ایک ایک باڈی پوسچر کو سامنے رکھنا، یہ سب کچھ قرآن کے سوا کوئی اور آپ کو مجھے نہیں سکھا سکتا۔ تو کیا سیکھا؟ کہ ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو کر خیر کی دعائیں مانگنی ہے، کل اللہ آپ کو دعائیں دلائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ مخلص ہیں اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بس پھر سو جائیے، آپ رات کے اندھیرے میں سو رہے ہوں گے، کئی ہاتھ آپ کے لیے اس وقت دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ آج کسی کی ضرورت پوری کر دیجئے، کسی فقیر کو کھلا دیں، کسی مسکین کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھینک دیجئے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریے، کسی دکھی دل کی دل جوئی کر دیجئے، کسی گرتے انسان کو امید کی کرن دلا دیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، کل اللہ اس کو بڑے سے بڑا کر دے گا۔ گڈ کریکٹر آلویز برنگ گڈ تھنگس، اچھا کردار آپ کو اچھا بنا دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں دوبارہ زنا کی بات ہے، تو اسلام میں زنا کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ نسب ناطے کی حفاظت اسلام کا ایک بہت بڑا ہدف ہے، ہر پیدا ہوتے بچے کو پتا ہو میرا باپ کون ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہاں تو کوئی بڑی بات نہیں، الحمدللہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی ہم مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، جو ڈاکٹرز بیٹھی ہیں وہ تو میری بات کی تصدیق کریں گی نا، ایک عورت ڈیلیوری روم میں بیٹھی ہوتی ہے اور باہر کتنے لوگ دعائیں کرنے والے، کوئی نانی ہے تو ٹوکری لے کر آئی، تو کوئی دادی ہے تو وہ پریشان ہے، کہیں باپ ہے تو کہیں پھوپھی ہیں، کتنے لوگ اس بچے کے دنیا میں آنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور جو بچہ زنا سے پیدا ہوتا ہے، ولد الزنا، اس کا تو اکثر باپ بھی پاس نہیں ہوتا، وہ تو بھمرا تھا، رس چوس کے چلا گیا، سنگل مدرز کے ساتھ ویسٹ بھرا پڑا ہے۔ میں پورے یقین سے آپ کے احساس کہہ سکتی ہوں، سب سے مظلوم عورت یہ پاکستان کی عورت نہیں ہے، یہ بھٹوں پہ اینٹے بنانے والی عورت نہیں ہے، کھیتوں میں کام کرنے والی عورت نہیں ہے، اس کے پاس بھی مرد ہے، اس کو بھی دکھ سکھ سنانے کو کوئی ہے، ویسٹ کی عورت ہے، جیسے جانور اپنے بچوں کو لے کے پھرتے ہیں نا، یہ اکیلی عورتیں چھ چھ دن کے بچوں کو بیبی سٹرز اور بڑے ڈے کیئرز میں چھوڑ کے جابس پہ جاتی ہیں کہ اگر کام نہ کیا تو اس کو کھلائیں اور پلائیں گے کہاں سے، یہ تحفہ ہے ویسٹ کا۔ جہاں کہتے ہیں نا حقوق بڑے ہیں، خاک حقوق ہیں، آپ ایک بچے کو پال کے تو دکھائیں وہاں ذرا کام کیے بغیر، یہ صرف تحفے۔ ہم ان ملکوں میں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں جنہوں نے ہماری کتنی نسلیں کھا لی، تو لہٰذا ہر دروازہ جس سے زنا کا راستہ کھل جائے اس کو بند کیجئے۔ اس پہ انشاءاللہ سورۃ نور میں تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ ابھی سیکھا کیا ہے نوٹ کیجئے گا، یقین دلائیے خود کو کہ میرا اور میری اولاد کے رزق کا مالک، بولیے، اللہ ہے۔ شوہر تو نہیں ہوتے، باپ تو نہیں کھلاتے، واللہ ہی کوئی باپ نہیں کھلا سکتا، صرف اللہ کھلاتا ہے. زنا اور بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، ناحق قتل نہیں کرنا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا. آپ دیکھیے کہ زنا قتل تک لے آتا ہے، یہاں آپ نے ان آیتوں میں دیکھ لیا. پھر یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، جس بات کا مجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا. یہ بھی عورتوں میں ایک برائی ہوتی ہے، کریتی ہیں، بتاؤ نا کچھ تو بتاؤ. اچھا کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ کیا ہے، یہ فلاں کی بیٹی کیوں گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا میاں نہیں لینے آتا، یہ ناراض ہو کے تو نہیں آئی، یہ جھگڑا تو نہیں چل رہا ان کے گھر میں. بگ کراس نہیں کرنی یہ بیکار باتیں، میرا وقت بڑا قیمتی ہے، میں اپنے آپ کو ان بیکاریات میں نہیں ڈالوں گی. اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، وعدے پورے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. آگے لکھیے 41 سے 52، ٹاپک کیا ہے، کائنات توحید کے سوا کچھ قبول نہیں کرتی. یعنی پوری کائنات کا مذہب دین اسلام ہے اور سب اللہ کو مانتے ہیں. اسی طرح سلیش ڈال کے ایک اور ٹاپک لکھ لیجئے، نفسیاتی رکاوٹیں حق سے روکنے کی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے. دیکھیں جس قرآن نے اتنی پیاری کریکٹر بلڈنگ کرنی تھی، آج اکثر اس سے دور ہیں، فوبیا ہے، بھاگتے ہیں، خوف لگتا ہے، ہائے قرآن پڑھا تو زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے. جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے پاک اور بالا تر بہت دور اور بہت بلند ہے. ساتوں آسمان و زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. تو جب قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ. اور جب تو صرف ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں، تو وہ منہ پھیرتے ہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے لے اس لیے بھی نہیں اچھے لگتے، کہتے ہیں یہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کی نہیں کرتے. تو کس کی چاہیے باتیں کرنا؟ اللہ نہ کرے مجھے آپ کو کبھی توفیق ملے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی باتیں کریں. جس غرض سے یہ وہ لوگ اسے سنتے ہیں، ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں. جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا. دیکھے تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو. پھر وہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ جواب دیں گے وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا. اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے، آپ سے پوچھیں گے کیا اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کیا جب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو. جس روز وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان رکھو گے کہ وہی تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے. یعنی جب سور پھکے گا، قیامت آئے گی، تو ہر بندے کو لگے گا کہ میں دنیا میں بہت تھوڑا رہا. سوال کیجئے خود سے، کیا واقعی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مر کے مٹی میں جانا ہے اور سور پھکنے کے بعد وہاں سے نکل کر آنا ہے؟ پھر ان آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پتھر بھی بن جاؤ، کوئلہ بھی بن جاؤ، اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا. ویسٹ میں ایک نیا رواج ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ڈیڈ باڈیز جو لوگوں کی ہوتی ہیں ان کو جلاتے ہیں، پھر ان کی راکھ، یعنی جو باڈی جلتی ہے نا، اس راکھ کا ایک ہیرا بنواتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں انگوٹھی میں ڈالتے ہیں. بیٹوں کے، باپوں کے، ماؤں کے ہیرے پہن پہن کے پھرتے ہیں، اپنے گمان میں یہ ہے کہ وہ ہمارے قریب ہو گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس راکھ کو بھی اٹھا کر زندہ کر دوں گا. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جلا کے راکھ میری ہواؤں میں بکھیر دینا. انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ نے سارے ذرے جمع کر کے اکٹھے کر کے کہا زندہ ہو, زندہ ہو گیا. کہا تو نے یہ کیوں کہا اپنے بچوں کو؟ کہا اللہ تجھ سے ڈر لگتا تھا کہ اگر میرا جسم مٹی میں ہوگا, قبر میں ہوگا تو تو مجھے پکڑ لے گا, تو میں نے کہا میرا وجود ختم ہو جائے, تو تو نے تو مجھے آج پھر زندہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تو میرے ڈر سے ایسا کر گیا, جا میں نے تجھے معاف کیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا سیکھا؟ میری آخرت کی تیاری کیسی ہے؟ کیا میں جواب دہی کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں حق سے دور تو نہیں بھاگتی؟ کیا میں اللہ کو ہر چیز کا مالک سمجھتی ہوں؟ کیا میں آخرت پر مکمل اور صحیح ایمان رکھتی ہوں؟ اس پہ کبھی کبھی غور کیا کریں. دیکھیے, ایک ہوتا ہے علم آخرت اور ایک ہے فکر آخرت. اب جملہ نوٹ کریں, ہم اپنے علم آخرت کو فکر آخرت سمجھتے ہیں. فرق ہے دونوں میں. علم تو آپ کو یہ ہے کہ سیریا میں جنگ لگی ہوئی ہے, لیکن جن کے سروں پہ گولیاں چلتی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. کوئی آپ سے کہتا ہے باتھ روم میں بہت گرم پانی آ رہا ہے, یہ علم ہے, اور آپ ٹیب کھولیں اور آپ کے سر پہ ابلتا پانی گرے, یہ فکر ہے. تو آخرت کی فکر کیجئے, صرف خبر سے بات نہیں بنے گی. پھر سوال کرنا ہے خود سے, یوم قیامت ہر ایک اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوگا, اس وقت میری زبان پر کس کی تعریفیں ہوں گی؟ یاد رکھیے, دنیا میں جس کی بڑائی کا احساس ہوگا نا, اسی کی تعریفیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اس دن رسوا نہ کرے. آگے لکھیے 53 سے 60, بہت ہی اہم حکم ہے. پوری سورت ہم خواتین کے لیے ایک بہترین چیک لسٹ ہے اگر ہم بنا سکیں تو. ٹاپک کیا ہے؟ زبان کا غیر مختات استعمال شیطان کے لیے فتنے کا دروازہ ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں, کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. نوٹ کیجئے, ذرا سی بات آپ کے منہ سے نکلوائے گا, کبھی بے تکلفی میں, کبھی غصے میں, اور اگلے بندے کا دل ٹوٹ جائے گا, دل بجھے گا. اکثر ساتھ کام کرنے والے, ایک گھر میں رہنے والی دیورانیاں, جٹھانیاں, نند بھاوج, ساس بہو, اور اسی طرح کولیگس, کسی نہ کسی بات پہ دل میں بوجھ بنا لیتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اپنے لفظوں کو تولیے, پہلے تولو پھر بولو, ورنہ یاد رکھیے کہ شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. شیطان کا تو کام یہ ہے کہ کسی طرح بھی لوگوں کو آپ کی بات چبھے, اور خاص طور پہ دائی اور مدعو, یعنی میں کون ہوں دائی اور جن کو کہہ رہی ہوں وہ ہیں مدعو, ان کا نازک رشتہ ہوتا ہے. دل میں خیال ڈالے گا, مجھے سنائیے, یہ میری بات کی ہے, یہ مجھے سنا رہی تھی. یاد رکھیے, ایسا سوچنا بھی شیطان کی طرف سے ہے. ضد پیدا کروات کر کے شیطان کو جگہ نہ دو, اپنے فائدے کی باتیں کرو. اس لیے فرمایا کہ شیطان کیا ہے, ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا, اور باقی تمہاری اصل ربکم عالم بکم, تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے. وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے, یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا, آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کچھ بخوبی جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی, اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو, لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. کیا پتہ چلا کہ قبروں میں جائے ہوئے لوگ, نیک لوگ جو دنیا سے چلے گئے, وہ تو اپنے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا سے گئے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ کرو کیا, اپنے اعمال کی خود فکر کرو. جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو ان کو ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں. یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے. کون سی کتاب؟ لوح محفوظ. ہمیں معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے اہل سمود کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانی بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، وہ رؤیت یعنی آنکھوں سے دیکھنا ہم نے آپ کو دکھا دیا، معراج کی طرف اشارہ ہے، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی۔ اور اس طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اپنے بولوں کی حفاظت کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ اچھے الفاظ، بہتر فکروں اور تہذیب سے کلام کریں، ورنہ شیطان ان کے آپس میں لڑائیاں ڈلوا دے گا، جھگڑے شروع ہوں گے۔ اپنے لفظوں کو بہت سوچ کے استعمال کریں۔ دیکھیں گھر میں چھری ہوتی ہے نا، بلا سوچے سمجھے تو استعمال نہیں کرتے نا، قینچی کو بھی اوپر چھپا کر رکھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو، تو یہ زبان کی قینچی اور الفاظ کی چھریاں، اس کو بھی احتیاط سے استعمال کیجئے۔ تو کیا سیکھا؟ گفتگو میں احتیاط کرنی ہے۔ کیسے؟ آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں، کفار مشرکین اور اہل کتاب سے نرم لہجے میں شفقت سے بات کریں۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان آپس میں فساد پھیلا دیتا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ کہ شیطان فساد ڈلواتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ صرف اللہ تکلیف کو ہٹا سکتا ہے، اسی لیے اللہ پہ نظریں لگانی ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ اللہ کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ جب میرا رب میرے حال سے واقف ہے تو میں کسی اور کو کیوں پکاروں؟ اور اللہ سے رحم مانگنا ہے۔ آگے ہے 61 سے 70، پھر ابلیس اور آدم کا قصہ۔ ٹاپک لکھیے گا، شیطان کا تر نوالا، ہمارے مال اور ہماری اولادیں۔ آپ اس رکوع کے صرف ترجمے پہ غور کیجئے گا تو آپ کو شیطان سے نفرت محسوس ہوگی۔ کیسے آپ کی اولادوں کے اوپر نظریں رکھے ہوئے اور کیسے آپ کے مال کو اڑاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ہائی لائٹ کریں، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نہ کرے گھر میں ایک فون آ جائے، نکلے تیرا بیٹا باہر، ذرا اس کو پکڑتا ہوں، بھیجو بچے کو اسکول، اغوا کروں گا۔ بھیجیں گے بچے کو اسکول؟ پولیس کو نہیں بلا لیں گے؟ شیطان کیسے کھڑا ہو کر اکڑ اکڑ کر کہہ رہا ہے، لَأَخْتَنِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کچا چبا جاؤں گا۔ احتناق کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ؟ گھٹی دینے کو، بچے کو جو کھجور کھلائی جاتی ہے نا، تہنیک۔ شیطان ڈے ون سے یہ قسمیں کھائے بیٹھا ہے کہ میں آدم کے بچوں کو پکڑ کر سیدھے راستے سے بہکا دوں گا۔ اپنے بچوں کو ہر شیطانی چیز سے دور کیجئے۔ مت خرید خرید کے پیسے لگا لگا کر وہ چیزیں دے جس سے وہ بیکار شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں دیکھیں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے آزمائش بن جائیں۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر تو بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا، جا ان میں سے جو بھی تیرا تابے دار ہوگا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ شیطان کا وار اکثر ہمارے مال اور ہماری اولاد کے معاملے میں چلتا ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے۔ ایسے نہیں لگ رہا فوجوں کی فوجیں چڑھائی کر رہی ہیں؟ اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا بھی حصہ لگا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ اب اللہ کا یقین اور مان دیکھیے آپ جیسے لوگوں پہ۔ شیطان دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ کہتا کر لے کر لے کر لے، لیکن اللہ کا پیار جس میں اللہ تعالیٰ پورے یقین سے کہتا ہے، نائبہ دلئی صلق علیہم سلطان، مگر میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ اللہ ہمیں وہی سچے بندے بنا دے جن پہ شیطان کا بس نہ ہو. اور تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں, صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو, اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے؟ یعنی اگر سمندری جہاز سے بچ کے آ بھی گئے ہو تو خشکی پہ موت نہیں آ سکتی. یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے؟ یعنی دوبارہ نہیں کبھی کشتیوں کا سفر کرو گے. اور تم پر تند و تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے, پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے. یعنی اللہ تمہارے ساتھ جو مرضی کر دے تم اللہ سے بدلہ نہیں لے سکتے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور ان کو خشکی اور تری کی سواریاں بھی عطا کیں, اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں, اور بہت سی اپنی مخلوق میں سے ان کو فضیلت عطا فرمائی. تو کیا سیکھا؟ شیطان کی نظریں میرے مال اور میری اولاد پہ ہیں, میں نے اس سے بچنا ہے. شیطان نے حسد کیا, میں حسد سے بچوں گی. توکل کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کا فضل تلاش کروں گی. شیطان بھٹکائے گا, وہ میرا دشمن ہے, اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کروں گی. پاکیزہ رزق دیا اللہ نے تو اس کو اللہ کے راستوں میں خرچ کروں گی, اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگوں گی. یاد رکھیے کہ شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہم اس کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے شیطان بندے کو کفر میں مبتلا کرتا ہے, اس سے بچ جائے تو شرک میں, شرک سے بچ جائے تو کبیرہ گناہوں میں, کبیرہ سے بچ جائے تو صغیرہ گناہوں میں, اور اس سے بھی بچ جائے تو بڑی بڑی نیکیوں کو چھڑوا کر چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کاموں میں ڈال دیتا ہے. فرائض سے غافل کر کے مباح کاموں کے پیچھے لگا دیتا ہے. یعنی وہ ہمارا ہر ممکن نقصان کرنا چاہتا ہے. اور اچھے نیک انسان کو شیطان کی پہچان ہو جاتی ہے. پھر اس میں شیطان کی آوازوں کا ذکر تھا, ہر خلاف حق آواز شیطان کی آواز ہے, گناہ کی ہر پکار شیطان کی پکار ہے. اللہ سے دور کرنے والی پکار اللہ شیطان کی پکار ہے, جاہلیت کو بڑھکانے والی آواز شیطان کی پکار ہے, قومیت کا نعرہ لگانے والی آواز شیطان کی آواز ہے, اور پھر ساز اور آواز تو اس میں سب سے آگے ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ میں اور آپ شیطان کے ان ہتھکنڈوں سے بچ جائیں. پھر گناہوں کے ساتھ مغفرت کے وعدے دلاتا ہے, نافرمانیاں کر لو اللہ معاف کر دے گا, یہ احساس دلاتا ہے. اور شیطان بھاگے گا کیسے؟ اللہ کے نام سے, اللہ کے ذکر سے, دعاؤں سے. اعوذ باللہ پڑھیے, آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے, سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کیجئے, سونے اور جاگنے کے اذکار پڑھیے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کہنے والے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. پھر ذکر الہی کی کثرت سے, ذکر الہی کیجئے کثرت سے. وضو کرنے سے شیطان دور بھاگتا ہے, نماز ادا کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے, فضول کھانے اور بیکار گفتگو سے پرہیز کرنے سے شیطان بھاگ جائے گا. پھر اسی طرح شیطان ہم پہ قابو پاتا ہے ایکسٹریم رویوں میں, بہت کھانا, بہت سونا, بہت سوشلائزنگ کرنا, میل جول, اور بہت بولنا, کم بولیں. جو زیادہ بولے گا وہ شیطان کے ہاتھوں میں زیادہ آ جائے گا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زبان ہی اکثر ہمیں شیطان کے ہتھکنڈوں میں ڈلوا کر جہنم کے قریب کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرما دے. آگے ہے 71 سے 77, ٹاپک لکھیے گا قیامت. قیامت پردہ غیب کے ہٹنے کا دن ہے, یعنی آج وہ حقیقتیں ہمیں نظر نہیں آتی, جس دن پردہ ہٹے گا وہ چیزیں ہمیں نظر آنے لگیں گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ابھی سے اس کے لیے تیار کرتے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے. پھر جن کا بھی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے, اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا، نوٹ کریں آنکھوں والے اندھے جو ہدایت سے اندھے ہوں، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، چھوڑیں اس قرآن کو، کچھ فضائل سنائیں، روایتیں سنائیں، بزرگوں کی قصے کہانیاں۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کو شیطان نے قرآن سے ہٹا کر روایتوں میں الجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سچا علم لینے والا بنا دے، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ اے اللہ ہمیں جما کے رکھنا، پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا۔ پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے، یہ تو آپ کے قدم اس سر زمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، ادھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرتے۔ ایسا ہی دستور ان کا بھی تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی رد و بدل نہ پائیں گے۔ کیا سیکھا؟ قیامت کے دن کی پیشی کے لیے تیار رہنا ہے، دنیا میں اندھے بن کر نہیں رہنا، حق پر مضبوطی سے جمنا ہے۔ قرآن اور سنت کا علم مجھے بتائے گا کہ فتنوں سے کیسے بچوں، اللہ ہی مجھے شیطان اور اس کے شر سے بچائے گا۔ حق پر مضبوطی سے جمنا ہے اور اللہ کا طریقہ مستقل ہے، میں نے سبق سیکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ فجر کا ادا نہ کرنا پہلی فتح ہے شیطان کی آپ کے اور میرے اوپر، تو فجر سے اپنی نمازوں کی حفاظت شروع کرنی ہے۔ کبیرہ گناہوں کا دروازہ نہیں کھولنا تاکہ شیطان کہیں میری زندگی میں داخل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا لے۔ آگے ہے 78 سے 84، ٹاپک لکھیے گا مدینہ۔ مدینہ مدخل صدق بنا ہجرت کی برکت سے، یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی جن حالات میں مدینہ آئے، اس نے مدینہ کا نصیب بدل دیا۔ پہلے ایک چھوٹی سی بستی تھی، غریب لوگ تھے، کسان تھے وہاں کے، لیکن کیا اللہ کے رسول کے قدم وہاں پڑے کہ وہاں سے ہدایت اور معرفت کے سوتے پھوٹ گئے۔ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت کا قرآن یقیناً حاضر کیا جاتا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، یہ زیادتی ہے، یعنی ایکسٹرا چیز ہے آپ کے لیے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ اور دعا کریں، یہ دعا پر میں بھی کر لیں، قُل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہجرت کے راستوں میں نبی کی زبان پہ یہی دعا تھی، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ ہم اپنے شہروں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان شہروں کو برکت والا بنا دے، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، بولیے، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اتنے پیارے ساتھی ملے تھے مدینہ میں، انصار مدینہ اس دعا کا تحفہ تھے۔ اللہ پھر دعاؤں کو قبول کر کے ایسے مددگار بھی دے دیتا ہے جو اسلام کے غلبے میں معاون ہو، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی ختم ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہر ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، عموماً نعمتوں میں یہی رویہ ہوتا ہے نا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ قرآن ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، نماز قائم کرنی ہے، فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آمین کیوں نہیں کہہ رہے آج، تھکے ہوئے؟ تو پھر انشاءاللہ کہا کریں، یہ ٹو وے ڈائلاگ ہے، جب تک آمین نہیں کہیں گے بات نہیں بنے گی۔ اور کیا کرنا ہے؟ رات کو تہجد کی عبادت کو اپنا معمول بنانا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ سچائی کو میرا ساتھی بنا دے، اور حق کے غلبے میں کوششیں کرنی ہیں بھرپور درجے کی. چلیے آیت 85 سے 93، ٹاپک لکھیے روح، اللہ کا امر ہے. کس کس کو روحوں سے ڈر لگتا ہے؟ اچھا بدروحیں بھی ہوتی ہیں. یہ بچپن سے ہمیں کیا فضول قسم کی کہانیاں سنائیں اور سسپنس رسالے. تو روح کے بارے میں ایک سوال تھا، اس کا جواب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہاں سے اب وہ سوال شروع ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں پھر سورۃ کہف نازل ہوئی تھی. تو یہ سوال ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، لیکن باقی دو سوالات کا جواب سورۃ کہف میں آ رہا ہے. آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو اس آیت کو سن کر؟ میرا تو دل ہل گیا. اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن آپ کے سینے میں ہے نا، میں چاہوں تو ایک منٹ میں نکال کے باہر لے جاؤں، سارا حفظ تمہارا بھول جائے، سارا فہم ختم ہو جائے. ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ میرا دل دماغ اس قرآن سے خالی کر سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اس کی حفاظت کیجئے، جتنا گناہوں میں پڑیں گے، جتنا اس کو چھوڑیں گے، اتنا اس سے دور ہو جائیں گے. کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور سارے جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ممکن نہیں، گو کہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں مددگار بھی بن جائیں. ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے. انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ جاری کر دیں. یہ دیکھیے بے ڈھنگے مطالبے. یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس درمیان بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا اگر آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور آپ کے چڑھ جانے کا بھی ہم ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دیں میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا. بڑی ہی بدبختی ان لوگوں کی جو رسول کو شعبدہ باز سمجھتے ہیں، جادو ٹونے کرنے والا. یہ مطالبے سن کر شرم نہیں آ رہی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں پڑھانے آؤں کہ چلیے سورۃ کہف پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ ذرا یہ پلرز چلا کر تو دکھائیں کہ یہ پلر اپنی جگہ سے ہلتے، اور آپ ذرا ہمیں یہ وائٹ لائٹ کو پنک کلر کا کر کے دکھائیں. تو آپ جائیے کسی شعبدہ باز کے پاس. یاد رکھیے جن کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی نا، وہ آ کے بھی کچھ نہیں لیتے. ان کا دل دماغ بیکار قسم کی چیزوں میں الجھا ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. کیا سیکھا؟ اصل علم وہی ہے جو وہی سے ملا، جو کچھ ملا رب کی رحمت سے ملا. انسان اور جن مل کر بھی قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے. اللہ جو چاہے وہ عطا کرے اور جو چاہے وہ چھین لے. یقینی علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، بولیے، اور اللہ کے فضل کا شکر ادا کرنا ہے. آگے ہے آیت 94 سے 100، ٹاپک لکھیے گا ہدایت کے طالب معجزوں کی طلب نہیں رکھتے. یہ وہی رکھتے ہیں جن کا دل دماغ کہیں اور الجھا ہوتا ہے. فرمایا وَمَا مَنَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا. اسی پہ الجھے رہے کہ رسول بشر تھے کہ نور تھے. بھئی آپ کو ہدایت چاہیے کہ نہیں؟ آپ نبی کی تعلیمات پہ غور کیجئے، آپ کو کیا کہہ کے چلے گئے؟ آپ ایسی باتوں پہ بحث کیوں کرتے ہیں جس کا آپ کے عمل سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے. اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے. ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اندھے منہ حشر کریں گے، در حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے، یعنی اللہ جہنم کی آگ کو کم نہیں کریں گے بلکہ کلما خبت زدناہم سعیرا۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن بھی جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ یہ اللہ ہے جو فری میں آکسیجن دے رہا ہے اور بارشیں دے رہا ہے، انسانوں کے پاس ہوتی تو اس پہ بھی ٹیکس لگ چکے ہوتے۔ کیا سیکھا؟ ایمان کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنی ہے، بولیے، اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کو حامی و ناصر نہیں سمجھنا، کم فہمی، ضد اور تنگ دلی سے کام نہیں لینا، اپنے اندر سے تعصب اور تنگ دلی کو نکالنا ہے، حق کو سن کر مان لینا ہے، اپنے اعمال کو اپنے حق میں گواہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ آگے لکھیے آیت 101 سے 111، آخری رکوع ہے سورت کا۔ ٹاپک لکھیے آیت عزت۔ ہر ایک کو عزت چاہیے ہوتی ہے نا، اس سورت کی آخری آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام عزت والی آیت ہے۔ اور اس کا ایک اور ٹاپک لکھیے، گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل اور بڑھتا ہے خشوع ان کا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا، اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے، اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً تباہ اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وقت آئے تو ہم سب کو لپیٹ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے آسانی سے لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے تدریج سے نازل فرمایا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ دیکھیں کتنا بے روک بات ہے، بات پہنچ گئی، سمجھا دی، سنا دی، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ کیسے؟ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ خود پوچھئے کب آخری بار قرآن کی آیتوں کو سن کر روئی؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، نہ تو تم اپنی نماز کو بہت بلند آواز سے پڑھا کرو اور نہ بالکل ہلکی آواز میں، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ تلاش کر لو، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ ہے قرآن۔ سورت شروع ہوئی تھی سبحان اللہ سے، پوری ہو رہی ہے کبِّرْهُ تَكْبِيرًا سے، اور اگلی سورت سورت کہف شروع ہوگی الحمدللہ سے۔ یہی تین تسبیحات عموماً پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے تسبیحات پڑھنے والا بنائے۔ چند باتیں سیکھنے والی. نمبر ایک, آخرت میں حساب کے لیے تیار رہنا ہے, اللہ کے سامنے سجدوں میں جھک جانا ہے, قرآن پڑھ کر خشوع کو بڑھانا ہے, قرآن کو سن کر کہنا ہے کہ یہ حق ہے, اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا ہے, اور اللہ کی کمال درجے کی بڑائی بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آگے سورت کہف ہے, بہت سارے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. آئیے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
سورت کہف بہت ہی مشہور, معروف اور خوبصورت سورت ہے. ہر جمعے کو اس کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے, اور ہم سب کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے کہ جو ایک جمعے کو پڑھ لے وہ اگلے جمعے تک نور میں ہوتا ہے, روشنی میں ہوتا ہے. آخری سورت میں کیا ہے؟ کیا آپ اس کو ہر جمعے کو پڑھیں؟ تو یاد رکھیے کہ عموماً انسان چار قسم کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے, اور ان چاروں فتنوں کا حل اس سورت کہف میں ہے. آپ نے فرمایا جس نے جمعے کے روز سورت کہف کی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک نور یعنی روشنی فرما دیتے ہیں. یہ حاکم بہکی کی روایت ہے, ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا, حدیث 6346. سورت کہف کے موضوعات کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں, عقیدے کی آزمائش کی بات ہے, اصحاب کہف کا قصہ ہے, یاد دہانی اور نصیحت ہے, قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم ہے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے, ان کا جیسا بھی مقام ہو, ایمان والوں اور منکرین کا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہے. پھر اسی طرح دوسرا موضوع, یعنی اس میں چار موضوع مختلف رنگ بدلتے ہوئے آپ دیکھیں گے. پھر دوسرا ایک اور قصہ ہے باغ والوں کا, مال اور اولاد کا فتنہ, آیت 32 سے 49 میں یہ چلے گا. دو باغ والوں کی کہانی سنا کر نصیحت کی گئی یاد دہانی کی اور زندگی کی حقیقت دکھائی گئی, نیک اعمال کی اصلاح کی بات کی گئی اور قیامت کے دن کے کچھ مناظر یعنی پہاڑوں کے ریزہ ریزہ کیے جانے کا ذکر ہے اور لوگوں کے ہجوم اور حساب کتاب کا ذکر ہے. پھر اس کا تیسرا موضوع ہوگا شیطان سے آزمائش, آیت 50 سے 59 میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے, یاد دہانی اور نصیحت اور کافروں کے غلط خیالات اور ان کے برے انجام کا ذکر ہے اور قرآن ایک یاد دہانی ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے. پھر چوتھا موضوع اس کا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات یعنی علم کے لیے ایک سفر ہے کہ کس طرح سے بعض چیزیں اسباب کے پردے میں چھپ کر آتی ہیں اس لیے ہم اس کی اصل کو جان نہیں پاتے. اور پھر پانچواں ٹاپک ذوالقرنین کا ہے, یہ انشاءاللہ ہم اگلے پارے کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو اور ہم اس کو بہترین طریقے سے اچھی طرح سے پڑھ سکیں. آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے اور سورت کہف کو دجال کے مقابلے پہ بچنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. آج کا دجل دنیا ہے, دجال بھی ایک بہت زیادہ دنیا دار شخص کی طرف ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ابھی ٹاپک لکھتے ہیں 1 سے 12, ایمان کے تقاضے. گھر کے آرام سے نکال کر غار میں لے آئے. یاد رکھیے, ایمان بیٹھنے نہیں دیتا, ایمان سونے نہیں دیتا, ایمان بندے کو سست نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ میں ایمان کی بہترین کیفیت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے اسے ہوشیار کرے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو. یہ تہمت بہت بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روح زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے دنیا کی رونق کا باعث بنایا کہ ہم ان کو آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں, یعنی ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے ایک بہت عجیب نشانی سمجھ رہا؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی خوبصورت دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی کے راستے بنا دے. بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اس غار میں پردے ڈال دیے, پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا. آپ سوچیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے اس قصے کو یہاں لا کر ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر دلاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو سورت کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں آخری 10 آیتوں کا ذکر بھی ہے, اور دجال سے ہر قوم کے نبی نے اس کو ڈرایا تھا لیکن یہ امت مسلمہ کا فتنہ ہوگا. پھر یہ جو دعا ہے, ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, آپ کو مجھے بھی زبان پہ رکھنی چاہیے. دین کے کام دعاؤں پہ, دعاؤں کے بغیر ہو نہیں سکتے. اب یہ کون تھے, کیسے تھے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے آزماتا ہے. یہ نوجوان لڑکوں کا کوئی گروہ تھا جو اس وقت کے بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے, اپنے ایمان کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور ان کو یہ تھا کہ ہم اللہ کے بنیں گے چاہے لوگ کسی بھی طرح کے ہوں. اور یہ سارے قصے اللہ کے نبی کو اس دور میں سنائے جا رہے ہیں جب کفار مکہ آپ کے دشمن بن چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں استقامت سکھا رہے ہیں صحابہ کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ جب بھی کبھی ایمان پہ آزمائش آئے گی تو تم نے اصحاب کہف کو رول ماڈل بنانا ہے. اور ہم اس قصے سے کیا سیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی زیادہ مدد آئے گی. اور یہ سیکھنا ہے کہ اصل رحمت بہترین آرام دہ زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد کے ساتھ جینا ہے. اور یہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے کہ اللہ قدردان ہے. آپ جتنا اللہ کے رستے میں تکلیفیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آگے بھی اس کا حصہ آ رہا ہے, اس کو پڑھ کے پھر اس میں سے اکٹھے عمل لیں گے. ان آیات میں سے جو بات ہے وہ کیا ہے کہ قرآن سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے, اس میں مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں, یہ کتاب لوگوں کو اللہ سے ڈراتی ہے. تو دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے میرے کاموں کو سنوار دے. اور یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے, ہم نے اس میں پورا اترنا ہے. قرآن کی دعوت اس طرح دینی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اس کے رستے کی مشکلات سے گھبرانا نہیں بلکہ اور زیادہ کام کرنا ہے. آیت 13 سے 17 ٹاپک ہے لوگوں سے کٹنا رب سے جڑنا. آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ لوگوں سے کٹ کر ایک غار میں گئے اور کیا ہوا. آئیے یہاں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. ہائی لائٹ کیجیے اور دعا کیجیے اللہ ہماری ہدایت میں بھی ترقی کر دے. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے, اللہ ہمارے بھی دل مضبوط کر دے. کب مضبوط ہوتے ہیں دل؟ جب کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. اٹھنا پڑے گا آپ کو, آپ کھڑے ہو جائیں اللہ آپ کے دلوں کو جما دے گا. اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے, ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں, اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں, ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے, اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اللہ ہمیں اپنے اوپر جھوٹ باندھنے سے بچا لے. اللہ سے زیادہ کوئی بھی سچا نہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا جھوٹ کی وہ بدترین قسم ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ سورج طلوع کے وقت ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور غروب کے وقت ان کے بائیں جانب کترا جاتا, اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہی راہ راست پر ہے, اور جس کو وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں. تو کیا پتہ چلا, نوجوان نیک لوگ امت کا سرمایہ ہوتے ہیں. اپنی یوتھ کی حفاظت کرنی ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, ہدایت اللہ سے مانگنی ہے, مدد بھی اسی سے مانگنی ہے, غیر اللہ یا جھوٹے معبودوں سے مدد نہیں مانگنی, اور اللہ کے سوا کوئی ولی یا مرشد نہیں ہے, صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اور ایک اور بھی اس میں اگلا حصہ اس کو پڑھ کے اکٹھا بات کریں گے کہ اللہ نے اصحاب کہف کی مدد کس کس ذریعے سے کی. اگلا ٹاپک لکھ لیجئے جس پہ یہ قصہ پورا ہوگا. آیت 18 سے 22, مومن سوتے ہوئے بھی باروب اور ہم جاگتے ہوئے بھی مرعوب. اللہ اس امت کو جگا دے, اس کا روب پیدا کر دے, کیونکہ ایمان والے سے تو لوگ دور بیٹھے بھی کانپتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کہہ دی. آیت 18, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُكُودٌ, آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلایا کرتے تھے. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے, اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. اس طرح ہم نے ان کو جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا, کیوں بھائی, تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے، اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے، ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، اور ان کا رب ہی اس کے حال کا زیادہ جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے، ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے، یعنی قبروں پہ مسجد بنانا۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، اور انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں، اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہیے کہ میں اسے کل کر دوں گا۔ ابھی تک ان کی سٹوری آگے بھی تھوڑی سی چلے گی۔ ابھی تک کیا سیکھا؟ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، جب معاملات کا علم نہیں تو اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ موت کے بعد اٹھائے گا، اس کی تیاری کیجئے، خود نیک عمل کرنے ہیں، دوسروں کو دعوت دینی ہے، بغیر علم کے بحثیں نہیں کرنی، اٹکل پچو نہیں چلانے، اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگنی ہے، اور سوال کرنا ہے خود سے کہ میری مرنے کے بعد کی تیاری کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آگے ہے 23 سے 31، ایمان کے امتحان میں کامیاب۔ اصحاب کہف آزمائش میں پورے اترے، یہاں پہ بات پوری ہوگی، پچھلا جملہ کاٹ دیجئے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کوئی بات نہ کہو مگر ساتھ ہی یہ کہہ دو کہ میں اس کو انشاءاللہ کروں گا۔ اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرو، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے، اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں، اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تو ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، اور اسی کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ خبردار، تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جاؤ۔ دیکھو، اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا۔ اور اعلان کر دیجئے کس بات کا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلے ان کو گھیر لیں گے، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی گرم دھار جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے، اور بڑی بری آرام گاہ یعنی دوزخ۔ کوئی چاہتا ہے اس برے انجام کا شکار ہونا؟ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو کیا سیکھا؟ اپنے دل کو نیک لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھنا ہے، صبح و شام اللہ کو پکارنا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کی پیروی نہیں کرنی، صاف طور پہ حق کا ساتھ دینا ہے، افراط اور تفریط سے بچنا ہے، ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا ہے، اللہ پہ نظریں لگانی ہیں۔ اصحاب کہف کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی، ہم انشاءاللہ کل جب پچھلے پارے کا خلاصہ کر رہے ہوں گے تو وہاں اس کو دیکھیں گے، تاکہ کل جو لوگ آئے ہیں جو آج نہیں آ سکے کسی وجہ سے اگر، تو وہ بھی اس میں سے کچھ لے لیں۔ لیکن یہاں پہلا قصہ پورا ہوا۔ خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رستوں میں نکلیں گے اللہ پہ نظریں لگاتے ہوئے، اللہ آپ کو کافی ہوگا اور اللہ ہم سب کو کافی ہو جائے۔ اگلا قصہ 32 سے 44، ٹاپک لکھیے قصہ باغ، مال کا امتحان، اور آج بہت سارے اس امتحان کے پرچوں میں مشغول ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض ان کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، یعنی شو مار رہا، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا، میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت یہ بھی برباد ہو سکتا ہے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، یعنی امید تو کوئی نہیں، تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ پر اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو مال پانے کے بعد یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ جس اللہ نے یہاں دے دیا وہ وہاں بھی دے دے گا۔ یہاں آپ کو آزمائش کے لیے دیا ہے، وہاں انعام کے لیے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلط فہمی سے نکال دے۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا، یعنی ماشاء اللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ ایک چٹیل اور صاف میدان بن کے رہ جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور باغ تو الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ کہاں شرک کیا اس نے؟ کسی قبر پہ گیا، کسی بت کو پوجا ہے؟ تو یہ شرک کون سا، لکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ شرک کی اس قسم کو نہیں جانتے، اور وہ ہے شرک فی التصرف، اپنے مال کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، ڈالر کو مائٹی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ فرمایا، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ کے لیے برحق ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو کیا سیکھا؟ شوبازی نہیں کرنی۔ اللہ اچھا گھر دے دے تو دوسروں کو دکھا دکھا کر جلانا نہیں ہے، اللہ مال دے دے تو اس کو اللہ کے رستوں میں لگانا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، ماشاء اللہ کہنا ہے، انشاءاللہ کہنا ہے۔ تین وظیفے اس صورت کے ابھی تک حصے میں آ چکے، انشاءاللہ، ماشاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بخاری کی روایت ہے 6384، آپ نے فرمایا، میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتاؤں، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، مراد ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ پھر اور کیا سیکھا؟ کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے، اس لیے غرور نہیں کرنا، نمائش نہیں کرنی نعمتوں کی، نعمتیں اللہ کی عطا سمجھنی ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس پر یقین رکھنا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کو عارضی سمجھنا ہے، اور اللہ ہی انجام کو بہتر کرے گا، اس لیے اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آگے 45 سے 49 بہت پیارا رکوع ہے، ٹاپک لکھیے مال اور اولاد کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لیں۔ عموماً ہم کس کی کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں؟ دنیا کی۔ پڑھ لیں گے تو کمائیں گے، کمائیں گے تو ہمیں کھلائیں گے، اللہ کہتا نہیں، بلکہ کیا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس پر زمین سے سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کی میری زندگی کی کہانی، جوانی آتی ہے ایسے لگتا ہے جوبن پہ آ گئی، اور بڑھاپا آتا ہے تو پتوں کی طرح انسان ہواؤں کے ساتھ بکھرتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور آئندہ کی اچھی توقع کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ اللہ ہماری مالوں اور اولادوں کو باقیات و صالحات بنا دے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی بھی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ امیجینیشن میں لائیے قیامت کا دن، نظریں جھکی ہوئی ہیں جیسے کٹہرے میں کھڑا ہوا مجرم خوف زدہ، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، فما لہذا الکتاب۔ سوچیے ذرا، آج دیکھیں کتنا نام اعمال کا ذکر ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی تھا، اس میں بھی بار بار آ رہا ہے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ آج کسی پہ ظلم کرتے ہوئے سوچ لیجئے، اس کاپی میں لکھا گیا تو اس کاپی میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں لکھے وہ کو توبہ کے ساتھ مٹانے کی توفیق دے۔ کیا سیکھا؟ مال اور اولاد دنیا کی آرائشیں، ان کو باقیات و صالحات میں ڈھالنا ہے، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، نیکیوں سے امید وابستہ کرنی ہے۔ قیامت کے دن کی میری تیاری کیسی ہے؟ میرا نام اعمال کیسا ہوگا جو میرے سامنے رکھا جائے گا؟ فکر بھی کرنی ہے اور تیاری بھی کرنی ہے۔ اور آگے 50 سے 53 دیکھیے، اس بارے میں دوسری بار شیطان کا بغض اور اس کا ہمارے ساتھ معاملہ کھل رہا ہے۔ ٹاپک لکھ لیجئے، شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے، میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اب ذرا سنیے گا، مشرکوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، جن کی امید تھی وہاں کچھ نہیں آئے گا حصے، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ کیا سیکھا؟ آدم کو عزت دی گئی، کیا میں اپنی عزت کرتی ہوں؟ اللہ گمراہ ہونے والوں کا مددگار نہیں، مجھے بھی بچنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے، ابلیس کی پیروی نہیں کرنی۔ قیامت کے دن مجرمین کی کوئی مدد نہ کر سکے گا، اس بات کا یقین رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ویسا بنا لے جس پہ تجھے پیار آ جائے۔ 54 سے 59 شیطانی آوازیں حق سے روکنے کا سبب. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, ہم نے اس قرآن میں ہر طرح طرح سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیں, لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے, یعنی اپنی غلطی نہیں مانتا, دوسروں پہ ڈالتا ہے. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ ان کو بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق بنا ڈالا. ہر دور میں لوگ دین کی بات کو مذاق سمجھتے رہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے اور جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیج رکھا ہے اس کو بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں, ان کے کانوں میں بوجھ ہے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن پھر بھی یہ کبھی ہدایت نہیں پاتے. تیرا پروردگار بہت بخشش والا اور مہربانی والا ہے, وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں ان کو پکڑ لے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے. وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنیاد پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے. کیا پتہ چلا, اللہ کی فرما برداری کرنا ہے, ابلیس دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا ہے, آگ سے بچنے کی تیاری کرنی ہے, گمراہیوں سے بچنا ہے, اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نہیں نکلنا, قیامت کے دن جو اعمال مدد دیں گے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر آیت 60 سے 70, 60 سے 70 ٹاپک لکھیے گا, علم کا سفر عاجزی کا سفر ہے. سلیش کر کے طالب علمی کے آداب بھی نوٹ کر لیجئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا. نوٹ کیجئے, طالب علم کو کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بغیر تھکے انتھک محنت, یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے. کتنے لوگ آپ میں سے تیار ہیں سال ہا سال چلنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا, لاؤ ہمارا ناشتہ دو, ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی, جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا. کیا پتہ چلا, شاگردوں کا کام بھولنا ہے. شاگردوں کی بھول بھی بڑی پیاری ہے, شرط ہے کہ وہ علم کے لیے آتے رہیں. دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے, چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹ گئے. ہم ہوتے کہتے چھوڑو گھر چلو, ہمیں نہیں جگہ مل رہی. موسیٰ اتنے کمیٹیڈ سے سیکھنے کے لیے واپس آئے. پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا. اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابع داری کروں, کیا آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ عاجزی دیکھیے موسیٰ کی, اور استاد کا جواب سنیے. انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. پتہ چلا فرسٹ اٹیمپٹ میں داخلہ نہیں دینا چاہیے, خوب چکر لگوانے چاہیے. جن کو بہت جلدی سے علم مل جاتا ہے نا پھر ان کو قدر بھی کوئی نہیں ہوتی. تو ناک سے لکیریں رگڑوائیں پھر کسی کورس میں داخلہ کروائیں. خیر یہ تو علم کا سفر ہے بہت پیارا, اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے چلنے پر ہی اصرار کرتے ہیں. استاد کو پتا چل گیا کہ شاگرد کمیٹیڈ ہے. تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھئے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کر دوں. بڑے غصے یا بڑے رولز والے استاد لگ رہے ہیں حضرت خضر. خیر, بخاری کی روایت ہے 47:27. حدیث میں کس پتھر کے پاس موسیٰ علیہ السلام رک گئے, وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام نہر حیات تھا. اس کا پانی جس چیز کو لگ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی. اس میں چڑیا کے پانی لینے کے بعد خضر علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے کہ میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے میں. تو کیا سیکھا؟ رب کی نصیحت دھیان سے سننی اور یاد رکھنی ہے, پھر عمل بدلنا ہے. ہدایت تو آ گئی ہے, آ گئی ہے نا, اب عمل کرنا ہے. رب کی آیتوں سے منہ موڑنے والا ظالم ہے. اللہ مہلت دیتا ہے, فائدہ اٹھا لوں گی. نیک عمل والوں کو بشارتیں ہیں اور قرآن سے ہدایت لینی ہے. اور آخری چند آیتیں جو اگلے رکوع میں پوری ہوں گی, 71-74. لکھے انسان بڑا بے صبرا ہے. فانطلقا, پھر وہ دونوں ہی چلے. کون؟ استاد اور شاگرد, موسیٰ اور خضر. یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے, خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے. موسیٰ نے کہا کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو ایک بڑی خطرناک بات کر دی. خضر نے جواب دیا, میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. موسیٰ نے جواب دیا, میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے. پھر دونوں چلے, یعنی استاد نے کہا اٹس اوکے, پہلی بھول تھی تو خیر ہے. یہاں تک ایک لڑکے کو پایا, خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا, کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی. چپ نہیں رہے, اب یہ ساری باتوں کا جواب اگلے حصے میں کھلے گا. ان دو تین آیتوں سے کیا سیکھا؟ صحیح علم کا سفر حق کا سفر ہے, اس کو اختیار کرنا ہے. علم صبر سے سیکھنا ہے, استاد کی بات توجہ سے سننی ہے, استاد کا فرما بردار بننا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں علم سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں, میرے اندر کتنی عاجزی ہے, آگے سکھانے کا کتنا شوق اور جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور بہت ضروری ہے اس بات پہ غور کرنا کہ علمی عمل کے راستے کھلوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آخری حصہ ہے اس کا ٹاپک اور ڈسکشن اگلے پارے کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتا ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور اس پورے پارے کے اندر سے کچھ چیزیں جو سکپ کی گئی ہیں ان کو وہاں شروع میں لیں گے. اس پارے کی آیت تدبر آیت 23-24 ہی تھی جس میں والدین کے ساتھ جذباتی تعلق رکھنا سکھایا گیا. اور آج کی حدیث سن لیجئے, ابن عمر سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, والدین کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ روٹھے ہوئے ماں باپ کو منانا ہے. اور دعا کیا ہے؟ سب مل کے مانگیں گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. مانگیے دو بار, اور سب سے مضبوط رشتہ جوڑنا ہے اور ساری غلط چیزیں چھوڑنی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.